الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے الحمدللہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ اپنی حرمتوں اور اپنی برکتوں کو ہمارے اوپر بکھیرتے ہوئے موجود ہے، اور ایک دفعہ پھر ہمیں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کہ ہم عقائد حق کو بیان کرنے کے لیے، نظریات کی پختگی کے لیے، سواد اعظم سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی مضبوطی کے لیے، بالخصوص دین کی اساس و بنیاد صحابہ و اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ کامل تمسک اور تعلق کو مزید مربوط اور مضبوط کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم ان تحقیقی دروس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے اہتمام کرنے والوں کو بہترین برکت عطا فرمائے، اور جو سامعین دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں اللہ رب العالمین ہر قدم کو ان کی مغفرت اور ان کے اہل و عیال اور ان کے لیے عافیت و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دراصل یہ آخری جو ایام ہوتے ہیں محرم الحرام کے، آخری ایام سے مراد عاشورے کے اندر کے دنوں میں، اس میں طبیعتیں تحقیق علم اور صحابہ و اہل بیت کی محبت کے لیے پہلے بھی بیدار رہتی ہے، لیکن اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر سال ہم یہ کوشش کرتے ہیں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف شکاری جال لیے کھڑا ہے اور نظریات اور اعمال و عقائد پر شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو صرف مقصد اللہ کی رضا، مقصود اللہ کی رضا، نہ وہ نام و نمود نہ کوئی دنیوی سبب ہے الحمدللہ تحریس نعمت کے لیے، صرف غرض یہ ہے کہ وہ نوجوان کہیں شک کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنے عقیدے میں تشکیک کی چنگاری کو لگا کر خدا نہ کرے اپنے عقیدے کی تمام عمارت کو خاکستر کر دے. تو تحفظ ایمان کے لیے اکابر کے وہ تمام نظریات اور اسلاف اور اہل سنت کے نظریات کی مضبوطی اور درستگی اور ہمارے اکابر و اسلاف کی ثوابدیدگی کو جو تسلسل کے ساتھ قرآن و سنت کی صحیح معنی کی تفہیم کے حوالے سے ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. اور آپ نے دو دن پہلے بھی حضور شہباز خطابت کا تفصیلی خطاب اسی غرض اسی امید اور اسی مقصد کے حوالے سے سماعت فرمایا. متعدد موضوعات ہم نے درس کے اندر مختص کیے ہیں جس کو آپ نے عنوانات کے حوالے سے دیکھ لیا ہے. آج کا موضوع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کی شخصیت, جو بے داغ شخصیت ہیں اور پاکیزہ شخصیت ہیں, ہر تان اور ہر ہدف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے انہیں تحفظ بخشا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت و شفقت کی چادر نے فاروق اعظم کو اپنے دامن میں لے لیا, اپنے اندر شامل کر لیا ہے. اب حضرت عمر پر تان دراصل یہ حضور کے پاکیزہ لباس کو داغ آلود کرنا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شان منقبت اور عظمت کو ذکر کرنا دراصل یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی لبادے سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. مختلف موضوعات پر مختلف گوشوں سے تفصیلی خطابات میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بنیادی چند باتیں آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ ایک بڑی بے نظیر اور بے مثال شخصیت ہے. جب اسلام قبول نہ کیا تب بھی لوگ آپ کی واہ واہ کرتے تھے, اور اسلام قبول کر کے جب دائمی نعمتوں سے اپنے آپ کو بہرمند کیا تو پھر دنیا تو دنیا عالم بالا میں بھی آپ کے ذکر کی واہ واہ ہوتی ہے, فرشتے بھی آپ کی واہ واہ کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ عمر کی واہ واہ اور عمر کا ایمان تو بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول ہے اور اس کی حیا اور غیرت اللہ اس کے رسول کے لیے, اس کی دین کے لیے, اس کا تسلب, اس کی شدت اور اس کی محبت اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور خدا سب سے پہلے جس سے مسافہ کرے گا تو وہ عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. اس سے آپ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی اور آپ کے درجے کی بلندی اور آپ کی صفائی قلب اور تصفیہ قلب اور روح کی پاکیزگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کہ ایمان لانے پر متعدد دفعہ گفتگو ہوئی ہے اور اس پر بڑی متعدد روایتیں بھی ہیں اور متعدد احوال بھی ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اعلان نبوت فرمایا اور لوگ جوگ در جوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر مرید ہو رہے تھے, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے علاقے کی ایک بڑی معتبر شخصیت تھی, قریش میں آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا, بڑا ملکہ تھا, اور بنو عدی قبیلہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور اوپر اپنے آبا و اجداد کے ساتھ آپ کا نسب جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک و مبارک نسب کے ساتھ خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی قریش اپنے آپ کو عرب میں سب پہ ترجیح دیتے تھے. یوں تو سارے عربی اپنی دانائی میں, اپنی اچھی گفتگو میں, اپنی فصاحت میں اور اپنی زبان کی وسعت اور زبان کی مضبوطی اور معاملوں کی شناسائی سے اس قدر وہ تفخر کرتے ہیں کہ اپنے علاوہ اوروں کو عجمی کہتے ہیں, یعنی گونگے ہیں. باقی زبان اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عرب کے پاس ہے, یعنی پورے عرب کو اپنی زبان پر اور عربی زبان پر, اور ہونا بھی چاہیے, وہ زبان ہے بھی اتنی مقدر اور مقدس اور اتنی وسیع, اور جس انداز میں انسان کی کیفیات کو, اس کے معاملات کو, اس کی زندگی کے لیے جو تعبیری الفاظ, اس کے لیے جو تشبیہ الفاظ, اس کی بیان کے جو فصیح کلمات, اس کے بیان کے لیے اور کسی شے کی منظر کشی کا جو خوبصورتی انداز عربی زبان میں یہ احاطہ کیا جاتا ہے، یہ شرط کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہوا، تو اہل عرب اپنی زبان پر، اپنی دانائی پر بڑے نازا تھے، اس لیے وہ غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں اور اجمی گونگے کو کہتے ہیں کہ جی باقی تو سب گونگے ہیں اور زبان اگر ہے تو وہ ہمارے پاس ہے. پھر سارا عرب جو اپنے معاملے میں اس قدر گویا کہ فخر کی طرف ہے، وہیں پر سارے عرب کے اندر قریش سب عرب کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت رکھتا ہے، اور سارے عرب پر اس قبیلے کی سب سے بڑی گویا کہ بالادستی ہے، وسعت ہے، دانائی ہے، مضبوطی ہے. تو اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سارا عرب ہے اور سارے عرب میں جہاں پورا قریش ہے، اور قریش میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ان چند شخصیات میں سیدنا عمر کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے فیصلے، جن کی دانائی، جن کی سمجھداری، جن کی راست گوئی، جن کی تدبر، جن کی متانت اور جن کی معاملہ شناسی سے تمام قریش جن پر معترف ہیں، اور ان کی بات کے بعد پھر دوسری بات نہیں کرتے، ان شخصیات میں ایک اہم ترین شخصیت سیدنا فاروق اعظم کی بھی ہے. آپ نے لکھنا پڑھنا پہلے سے سیکھ رکھا ہے، اور یقیناً اس وقت لکھنا پڑھنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات، شرف کی بات، اور اس شخص کے لیے عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و منزلت میں چار چاند لگانے کا بھی وہ باعث تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قریش جہاں اور لوگوں کے ساتھ تجارتی معاملات میں اور جنگ و جدال کے معاملات میں بڑا شدید تھا، وہیں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متانت اور سنجیدگی اور فیصلوں میں آپ کی درستگی کا اس قدر معترف تھا کہ اس نے دیگر اور لوگوں کو چھوڑ کر قریش کی ترجمانی کے لیے سیدنا عمر کو اپنا سفیر بنایا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور سیاسی اور ملی تمام معاملات کے لیے قریش کی طرف سے سفارت کے مناسب اور انجام دیتے تھے، اس منصب پر وہ فائز تھے اور اس فرائض کو انجام دیتے تھے. لیکن جس وقت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو تاریخ ہمیں اس بات کو پیش کرتی کہ حضرت عمر نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس قدر اس میں بھر گئے کہ آپ نے تلوار نکالی اور جناب حضرت ارقم کے گھر پر، جو سرکار آرام فرما رہے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی نیت سے وہ روانہ ہو گئے. اور راستے میں جناب حضرت نعیم سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ تو تم کر رہے ہو لیکن تمہارے گھر کا جو حال ہے وہ بھی تو معلوم کر لو، تمہاری بہن ایمان لا چکی ہیں، تمہارے جو بہنوئی ہیں وہ بھی ایمان لا چکے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے دوبارہ لوٹے ہیں تو لوٹ کر جب آپ دروازے پر کھڑے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں کو قرآن کی آیات کا تلفظ اور اس کا طریقہ اور تجوید کے طریقے بتا رہے تھے، ان کو پڑھا رہے تھے، ناظرہ قرآن پڑھا رہے تھے. تو حضرت خباب کی آواز کو سیدنا فاروق اعظم نے باہر سے سنا. کئی روایت اس حوالے سے، ایک روایت یہ بھی ہے کہیں پر یہ کہ آپ کی بہن فاطمہ خود پڑھ رہی تھی، اور اس میں ایک بھی ہے کہ سیدنا عمر سے پہلے آپ کے ایک بڑے بھائی ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں اور بدر کے اندر انہوں نے جامع شہادت بھی نوش فرمایا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ بڑے خوش نصیب ہیں، ایمان میں بھی مجھ پر مقدم رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جامع شہادت بھی مجھ سے پہلے پیش کر دیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ درجہ بھی وہاں سے بڑا حاصل تھا. پھر یہ کہ جب آپ اندر داخل ہوئے اپنے بہن اور بہنوئی پر آپ ٹوٹ پڑے، لیکن جب اس کے بعد جب انہوں نے اقرار کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم وہ آیت پڑھ کے سنا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے رہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل اسلام کے لیے نرم ہوتا چلا گیا. یہ سارے معاملات ایک طرف، اور سیدنا عمر نے یہ قرآن ابھی نہیں سنا کہ جس کو دیکھ کر آپ بالکل پانی پانی ہو گئے، نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت جو تھی اور جو آپ کا مقام تھا وہ دانشورانہ تھا، وہ بڑے دانشور شخصیت تھے. وہ کسی چیز کو قبول بغیر سنی سنائی باتوں پر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تحقیق تفتیش کے ساتھ سارے معاملات کرنا چاہتے تھے. اور جو چیز انہیں اپنے معاشرے کے لیے، بالخصوص اپنی قوم کے لیے خطرہ لگتی تھی، پھر آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ ختم ہونی چاہیے. اور آپ کا ذہن ابھی منفی انداز میں یہاں پر تھا کہ شاید اسلام کی تعلیم جو ہے، یہ بنیادی اعتراض میں راضیوں کا دور کر رہا ہوں کہ جناب جو سیدنا عمر کے لیے پیش کرتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داؤد جس شدت کے ساتھ اسلام کی تحریک کا مقابلہ کیا، تو ان جاہل راضیوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پھر دیکھو نا اسی شدت کے ساتھ اس کا اعلان کیا.
سیدنا عمر صرف یوں ہی آ کر مسلمان ہو جاتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دانشور آدمی ایسی مسلمان ہو گیا،
ایک اتنا مدبر آدمی، ایک اتنا فتین آدمی، ایک نباز آدمی، ایک تحریک کے تمام، ایک تحریک اٹھ رہی ہے عرب کے اندر، سب سے مختلف بات حضور کر رہے ہیں، سب سے ہٹ کر نظریہ حضور پیش کر رہے ہیں، سارا عرب ایک بات کر رہا ہے، حضور ایک بات کر رہے ہیں، اور حضرت عمر ہیں قوم کے سفیر اور یوں ہی حضور کے ساتھ ہو جائیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھا؟ تو حضرت عمر کے شدت کے ساتھ انکار کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان تحقیقی تھا، کسی غرض کے ساتھ نہیں تھا. منصب تو آپ کو ملا ہوا ہے، منصب تو آپ کو بولیے ملا ہوا ہے، سفارت کا منصب ہے، ساری قوم کو وہ تیار کر سکتے ہیں. رشتے میں ابو جہل مامو لگتا ہے، وہ بھی ساتھ میں موجود ہے، پوری تیاری کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن سیدنا عمر کی مخالفت اور اسلام کی تحریک کے خلاف کھڑا ہونا وہ ذاتی تعصب کے لیے نہیں تھا. آپ تحقیقی مراحل کے اندر تھے، آپ تفتیشی مراحل کے اندر تھے، آپ ان تمام مراحل کی بڑی مضبوطی کے ساتھ اور اس پر بڑے غور و فکر کے ساتھ، شدت، نرمی، غور و فکر، ہر طریقے کے ساتھ آپ اس کا معائنہ کر رہے تھے کہ مجھے اسلام کی تعلیم میں ایک برائی نظر آ جائے تو میں جو کر سکتا ہوں وہ کر گزروں گا. لیکن سب سے پہلے تو حضور کی جو شخصیت تھی اس سے وہ بڑے متاثر تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا 40 سالہ جو عرصہ گزرا ہے وہ عرب کی بھلائی کے لیے گزرا ہے، قریش کے نام کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے گزرا ہے، پورے عرب کے اندر اور عرب کے گرد و قبیلے کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہو، آپ کے اوتار کی طرح ہو. تو لہذا حضور کی بلندی برادری کی بلندی تھی، برادری کا تعارف تھا. تو حضرت فاروق اعظم کی نظر میں حضور ایک آئیڈیل ضرور تھے، اس لیے کہ حضور کی شخصیت مبارکہ نے قریش کو تمام قبیلے پر اٹھا کر رکھا تھا، تمام قبیلے پر. وہ 35 سال کی عمر کا واقعہ حجر اسود کا آپ کے سامنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 35 سال تھی، سارے قبیلے آئے تھے نا، لیکن سارے قبیلے نے تو یہی کہا نا کہ جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ حجر اسود لگائے گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف ابھی 35 سال کے قریب تھی، بعض علماء نے 32 سال لکھی ہے، اس کے قریب تھی، اعلان نبوت میں بھی وقت باقی تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ قریش ان کی انا کا مسئلہ تھا، ان کے لیے عزت کا مسئلہ تھا کہ جناب کعبے کی تعمیر کے بعد، کیونکہ ایک ایک چیز ان کے اندر سند اور نسبتوں کی چڑھا کرتی تھی، یہ سقایا والے، یہ پانی پلانے والے، اگر وہ لوگ کہیں پر چلے جاتے تو ان کا بڑا بھرم اور مقام ہوتا کہ جناب یہ وہ لوگ آئے ہیں جن کی برادری کعبے کے اندر پانی پلاتی ہے، وہ کہتے جی ہم تو ان کو ماننے والے. کعبے کے احترام کے اندر سارا عرب اتنا متاثر تھا، جن کی ذمہ داری کنجیا جن کے پاس تھی ان کا ایک نام تھا، تو وہ نسبتوں کے حوالے سے کعبہ شریف کی بہت زیادہ احترام کرنے والے تھے. تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں تو قریش مکہ جو ہے ان کی اپنی اپنی ایک ساخت باق تھی، لیکن جب سرکار آئے تو شاید کوئی اور داخل ہوتا تو وہ شاید اپنے فیصلے کو بدلتے، لیکن سارے عرب کے قبیلوں کے نزدیک اور بالخصوص قریش کے قبیلوں کے نزدیک سیدی عالم کی سیرت مبارکہ اس قدر مسلم تھی کہ انہوں نے کہا ہو ان پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، تو امین و صادق ہے. تو یہ بات بھی سیدنا عمر کی نظر میں تھی کہ اتنا بڑا فتنہ جو تھا وہ حضور کے صدقے دفع ہوا ہے، حضور کے صدقے وہ رفع ہوا ہے. تو لیکن جو حضور پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہے، ایک انسان اگر کسی بڑے مقصد پر ہوتا ہے، ساری قوم ایک طرف، ایک آدمی ایک طرف، وہ یوں ہی تو اس بات کی نہیں مانتا، بلکہ وہ اس کی تھوڑی جاسوسی کرتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے احوال کو دیکھتا ہے کہ جناب یہ میرے قوم کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے تو نہیں کام ہو رہا ہے، یہ میرے گھر میں گھر گھر میں لڑائی اور جنگ لڑانے کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، وہ اس طرف جاتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردان پر جو تان کیا جاتا ہے، تو آپ کی بے داغ شخصیت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایمان میں جو اتنا لمبا عرصہ لگایا اور 40 نمبر پر جو آپ ایمان لے کر آئے، آپ لاتے تو شروع میں لے آتے، حضور کی شخصیت ہی واضح تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ سرکار کی تعلیم پر غور کر رہے تھے، اور بالخصوص ان لوگوں پر غور کر رہے تھے جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ جو مسلمان ہو گیا اب اس کا عمل کیسا ہے، پہلے کیسا تھا، پہلے اس کا لین دین کیسا تھا اب کیسا ہے، پہلے وہ باتیں کیسے کرتا تھا اب کیسے کرتا ہے، پہلے اس کا رہن سہن کیسا تھا اب کیسا ہے، پہلے وہ بڑا جوشیلا گالی دینے والا تھا اب کیسا ہے، پہلے وہ نہ جانے کیا کیا خرافات کرنے والا تھا اب کیسا ہے. تو ایک ایک چیز کی وہ تنقید و تحقیق کر رہے تھے، اور جب اس مقام پر پہنچ گئے جو میں بھی آگے عرض کروں گا، تو پھر آپ اسلام لے کر آئے. مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے، تقریباً ساری تاریخوں کے اندر ہے، یہ تو اپنی بہن کو جو مارا اور پھر قرآن بعد میں سنا، تو مارا اور قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے.
تو یہ تسلسل ہے پیچھے کہ اب آپ کی فکر مکمل ہوگی، تحقیق یہاں پر مکمل ہوگی. چلے تھے حضور کے صحابہ کو کھنگالتے ہوئے، اور جب گھر والوں کو بھی شہدائی دیکھا تو پھر بات پہ مطمئن ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق کا پروسیس جو تھا اور جو ذریعہ تھا وہ یہاں پر آ کر مکمل ہوا. سمجھے آپ؟ اب آپ سنیے اس کو دوسرے انداز کے اندر. شہاب الدین زوری سے ایک روایت جو ہماری تقریباً ساری کے تاریخ کتابوں کے اندر ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات کی آپ تلاوت فرما رہے تھے. سیدنا عمر نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں تنہا کھڑے ہیں، آپ غلاف کعبہ کے اندر گھس گئے یعنی داخل ہو گئے، اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آگے کیا کہ حضور مجھے دیکھ نہ لے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے رکن یمانی کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور بیت المقدس کی طرف آپ نماز یوں کرتے تھے کہ آپ کے گویا کہ بائیں جانب کعبہ شریف ہوتا تھا، اور جب آپ سجدہ کرتے تو سجدہ بیک وقت دونوں کو ہوا کرتا تھا. کیونکہ اس وقت کیونکہ تحویر قبلہ کا حکم تو ہجرت کے بعد آیا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور آپ نے بڑے غور سے سنا تو حضرت سورہ ابراہیم کی جن آیات کی آپ تلاوت کر رہے تھے توحید کے حوالے سے، حضرت فاروق اعظم اس پیغام کو بے غور سے سن رہے تھے کہ ان کا پیغام کیا ہے. جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت یکتائی سے متعلق آپ نے وہ کلمات سنے تو بہت متاثر ہوئے. اس کے بعد سیدنا عمر کو اپنی برادری سے بڑی محبت تھی. پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، تو ان کے اخلاق نکھر گئے، ان کی شخصیت نکھر گئی، ان کے معاملات نکھر گئے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اس تعلیم سے میری برادری میں فساد کوئی نہیں آ رہا، بلکہ اس کے مقابلے میں جو کچھ لوگ ہیں وہ زبردست مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ آگے سے گالی کھا لیتے کچھ نہیں کہتے، پتھر کھا لیتے کچھ نہیں کہتے، ان کے دھکے سہ لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں کہتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اگر ان کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ آگے سے دگنا اس کا جواب دیتے اور اپنا تسلط جماتے. جبکہ ابو بکر عثمان جیسے لوگ مضبوطی کے طور پر اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں، حضرت عبداللہ مسعود جیسے لوگ آ چکے ہیں، تو وہ چاہتے تو جوابی کاروائی کرتے، لیکن جوابی کاروائی ان لوگوں نے نہیں کی، حضرت علی نے نہیں کی. تو یہ باتیں حضرت عمر کو اسلام کے قریب لانے والی تھی. پھر ہجرت حبشہ کا حکم آ گیا، تو جو لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس سے حضرت عمر کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہمارے بھائی ہمارے علاقے والے اب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا وطن چھوڑ دے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا رشتہ و تعلق ہے؟ اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے مکانات چھوڑ دیے حبشہ کے لیے. جو صحابہ گئے، حضرت عثمان غنی بھی گئے، دیگر اور صحابہ بھی گئے، اور کئی اس میں خواتین بھی تھی، تو سیدنا عمر کو یہ بات بھی بڑی کھائی جاتی تھی ان سے محبت کی بنا پر کہ تم اپنا علاقہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر جا رہے ہو، گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہو. ایک صحابی کے پاس آپ گئے، کہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ہمیں دین مبین مل گیا جو ہمارے قلب و جگر کو تسلیم ہو جاتا ہے. عمر یہ علاقہ کیا ہے اور یہ کوٹھیاں کیا ہیں، یہ بنگلے کیا ہیں، یہ گھر کیا ہے، اگر جان بھی دینی پڑی تو اسلام کے لیے وہ بھی دے دیں گے ہم. تو سیدنا عمر کو یہ باتیں متاثر کر رہی تھی. سمجھ رہے میری بات؟ آپ نیند میں تو نہیں آپ لوگ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو یہ رافضیوں کا اور تبرائیوں کا میں وہ جواب دے رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے، تو میں نے کہا وہ ایمان اتنے ڈھنگ سے لایا گیا جو فطرت جس کو قبول کرتی ہے. تمہاری طرح نہیں کہ ایران اگر ڈھا جائے تو تم پھر کچھ اور بن جاؤ، اور ڈھا جائے تو پھر کچھ اور بن جاؤ. تمہارے نزدیک تو تقیہ دین ہے، تقیہ تو جھوٹ اور کذب ہے. سیدنا عمر نے تقیہ نہیں کیا، کھل کے مخالفت کی، کھل کر مخالفت کی، اور مخالفت کی تو اسلام کی جانب سے جن سوالوں پر مخالفت تھی اس کا جواب بارگاہ مصطفیٰ سے دیا جا رہا تھا، اور جب سارے سوالات مکمل ہو گئے تو ڈنکی کی چوٹ پر ایمان بھی لے آئے. اب دیکھیں یہاں پر آپ بڑے تحقیقی اور بڑے منصف مزاج شخص تھے، اور یہ پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. حضرت عمر کی زندگی پوری انصاف پر مبنی ہے. اسلام کے لانے کے بعد اور بالخصوص آپ کا خلافت کا عرصہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. خلافت کا عرصہ آپ کے سامنے ہے. ایک دفعہ آتا ہے کہ جناب ایک بڑی عورت جا رہی تھی، اس کے پیچھے سیدنا عمر چل رہے تھے. آپ نے اس سے پوچھا کہ امیر المومنین کو جانتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جانتی ہوں. کہنے لگے جی وہ کیسا ہے تمہارا امیر المومنین؟ کہنے لگے کہ جی کیا ہے، مجھے کیا پتا کیسا ہے، میں تو اتنی پریشان اور خستہ حالت میں ہوں، خستہ حالت میں ہوں. آج شرم کرنا چاہیے کو کہ وہ حضرت عمر کا نام نہ لیں.
اس لیے کہ تمہاری گندی اور خبیث طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم سیدنا فاروق اعظم جیسے مقدس ہستی کا نام لو کہ وہ نظام آ سکتا ہے. تم نہیں آ سکتے. ایک تو تم ہو رابضی, رابضی کو حضرت عمر کا نام لینا کہاں سے گوارا ہو سکتا ہے, ایک بات, وہ بھی تم تقیہ کر رہے ہوں گے, اور دوسری بات یہ کہ اس نظام کے لیے حضرت عمر کی تعلیم اور اس خصلت کو پیدا کرنا ہے جس میں سب سے پہلی چیز خوف خدا ہے. اللہ کے حضور حاضری کا وہ خوف ہے. صرف ایک سیاسی خطبہ پڑھ دینا بہت آسان ہے. اب آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی سے کہا کہ کیسے ہیں تمہارے امیر المومنین. کہا جی مجھے کیا پتا کیسے, میں اس حالت کے اندر ہوں نہ, میری پرواہ نہیں ہے. سیدنا عمر نے اس بوڑھیا سے کہا کہ تمہیں تم نے کبھی خبر پہنچائی ان کو, انہیں کیا پتا کہ انہیں کیا پتا تمہارے بارے میں, تم نے کبھی خبر پہنچائی؟ اس نے کہا جی مجھے خبر پہنچانے کی کیا ضرورت ہے, وہ ہمارے امیر ہیں, ان کو چاہیے ہماری خبر لینا, ان کو چاہیے. اور اگر ان کو خبر نہیں ہے تو پھر خلافت پر کیسے ہوں, ان کو اگر خبر نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن اس بات سے آپ دیدہ ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ دیکھنے کے ساتھ سامنے حضرت علی عبداللہ بن مسعود تھے. انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. جب یہ دیکھا تو بڑھیا کانپ گئی کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, تم اس سے راضی ہو جا, تجھے چاہیے کیا. تو چند درہم اپنے جیب سے نکالے اور بڑھیا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کروں گی, وہ دے کر آپ نے اس بڑھیا کو راضی کیا ہے. اور آپ نے رات کو گلیوں میں گشت کر کے ایک ایک معاملے کی تحقیق اور تفتیش کی. یہ آپ کے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عمر کی زندگی بے داغ ہے. عمر غافل نہیں ہے. راتوں کو سیر کرنا, گھومنا, ایک ایک دروازوں میں جا کر اس کو سننا, وہ جاسوسی نہیں تھی. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری ذات اور میری حکومت میں کیا عیب ہے, جو اگر ایسا ہو تو صبح اس کی درستگی کی جائے, ان تمام معاملات کو درست کیا جائے, یہاں تک کہ پوسٹ کا نظام ہو کہ یا مارکیٹ کے اندر ریٹ کو برقرار رکھنے کی کمیٹی بنانی ہو, خود ہی اپنی طرف سے کسی کو بھیج کے جناب کوئی چیز خریدوانا ہے, کیونکہ یہ کہ میں جاؤں گا تو لوگ صحیح دام بتائیں گے, اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجنا اور بھیج کر ریٹ کی پوری لسٹ تیار کرنا, یہاں تک کہ ججوں کا نظام ہے, سپاہیوں کا نظام ہے, فوج کا نظام ہے, پوسٹ کا نظام ہے, جہاد کا نظام ہے, ترسیل کا نظام ہے, صوبوں کو آباد کرنے کا نظام ہے, تحقیق کا نظام ہے, پھر ہر بندے کے پیچھے بندہ چھوڑ کر اس کی کمزوریوں کو پکڑنا ہے اور بعد میں لا کر اسے پوچھنا ہے کہ تو یہ منصب دیا گیا تو نے یہ کیوں کیا. یہ سارا تحقیقی نظام بتاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فطرت کے پروسیس پر ایمان رکھنے والے تھے کہ ایک انسان کو نیک ہونے کے لیے کیا کیا چیز کا ہونا ضروری ہے, اور ایک انسان کو گمراہ شیطان کس جگہ سے کرتا ہے, وہیں پر آپ اپنے پہرے دار کھڑا کیا کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی غلطی کرے گا تو حضرت عمر اس کو سزا دیں گے, بلکہ وہ ذرائع آپ نے بند کر دیے تھے جہاں سے غلطی واقع نہ ہو. حضرت عمر نے ان ذرائع پر قدغن لگا دی, ان ذرائع کو بند کر دیا جہاں سے غلطی واقع ہو سکتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت یہ احساس ذمہ داری کے حوالے سے میں نے پورا تحقیق کی خطاب کیا ہے اس پر. آپ کو اپنے منصب کے اعتبار سے اس قدر ذمہ داری تھی کہ رات کو آپ کو نیند نہیں آتی تھی, اور جب آخری وقت میں آپ بوڑھے ہو گئے اور جسم سے گوشت ڈھل گیا فکر کی وجہ سے, تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خود گویا ہوئے کہ مولا اب عمر کو اپنے پاس بلا لے, اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہی کہ میں گلیوں میں گشت کروں, حالانکہ لوگ موجود ہیں, نیچے پوری ٹیم موجود ہے, لیکن ہر معاملے کے اندر آپ تحقیق و تفتیش کرنے والے ہیں, معاملہ دیکھنے والے ہیں. قیصر کسرا نے جب اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ, جس نے 22 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کر لیا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح وہ کہاں پر ہے. وہ شخص آیا تو دیکھ رہا ہے کہ حضرت عمر کھلے میدان میں اپنی لاٹھی کو سر کے نیچے رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. فرمایا ہاں یہ وہ شخص ہے جو بالکل بے خوف خطر کھلے میدان میں سوچ رہا ہے. اس کا آغاز اور اتنی تسلی کے ساتھ آرام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شخصیت بے داغ ہے اور اس نے ظلم کبھی نہیں کیا. تو یہ پوری زندگی حضرت عمر پر اعتراض, سورج پر تھوکنا ہے, سورج پر تھوکنا ہے, یہ کر ہی نہیں سکتے. میں آگے انشاءاللہ وقت جیسی اجازت دے گا تو میں کافی چیزیں آپ کی خدمت پیش کروں گا, پھر ایک ذہن بنا لے کے تمیزی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا میں. اسی طرح دیکھیں, ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ عزت اسلام ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, یا اللہ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. آپ حضور کی مراد ہیں, باقی سب مرید ہیں. آپ کو حضور نے مانگا ہے اللہ سے کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے، اس لیے کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ قیصر کی فتح میری ہے، کسرا کی فتح میری ہے، کفر کی بڑی بڑی ناک آلود ہوگی میرے کرنے کے ذریعے، لیکن کرے گا اس کو میرا عمر ہی. تو حضور حضرت عمر کے مقام و مرتبے کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ مولا اسلام کی اصل عزت جو ہے وہ عمر کے ذریعے ہے، تو میرے دامن میں وہ بھی عطا فرما دے. تو حضرت عمر جو ہے وہ انا آتینا کل کوثر کی ایک جھلک ہے، کوثر کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے آنے سے اسلام کی زمین، اسلام کی عزت میں کثرتیں ہونا شروع ہو گئی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے. اب دیکھیے جب آپ سارے معاملات سے گزر گئے تو اپنی بہن کے پاس جب آپ پہنچے تو یہ آخری مرحلہ تھا، یہ آخری مرحلہ تھا کہ بہن بھائی کو کتنا چاہتی ہے، اور عورت ہوتی بھی کمزور ہے، عورت ہوتی بھی کمزور ہے. جب آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا تو بہن نے کہا مار ڈالو کچھ نہیں ہوتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بس یہ انتہا تھی، یہ اس پورے عرصے کئی سالوں کی انتہا تھی. بس آپ تنہا ہو گئے، فرمایا چب مجھے بھی لے چلو وہاں پر، مجھے بھی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلو. تو یہ آپ جو آپ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو سید الشہداء کے بارے مشہور ہے کہ جب شور ہوا عمر آ رہا ہے تو سید الشہداء نے دیکھا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور عمر آ رہا ہے. سرکار نے فرمانے دو، کہا حضور اگر آزائن کچھ اور ہوئے تو اسی کی تلوار سے اسے مار دوں گا. سرکار فرمایا صبر کرو عمر کو آنے دو. وہاں دعا مقبول ہو چکی تھی. حضرت عمر جب داخل ہوئے سرکار نے فرمایا عمر کے سامنے کوئی نہیں آنا، صرف میرے پاس لے آنا اسے. سیدنا عمر جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر حجرے میں تھے، جیسے داخل ہوئے زبان سے کچھ کہتے تو سرکار نے ان کی آستین کو پکڑا، بعد رات میں آتا ان کے گلے میں چادر تھی اس کو پکڑا اور کھینچ کر کہا یا اللہ میرے عمر سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی شر اور برائی کو دور کر دے. یہ جھٹکا تو آپ زمین پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو عظیم حسیت سراج منی میرے سامنے جل بدر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اسلام قبول کیا تو دیکھیے جتنی شدت کے ساتھ اسلام قبول کیا. جب لوٹ کر گئے تو جہاں پر کعبے میں نماز پڑھنا، اسے عبداللہ بن مسعود نے خود کہا، حضرت عبداللہ مسعود نے بڑی منقبتیں ذکر کی ہے اور فقیہ امت ہیں حضرت عبداللہ مسعود، ان کے شمار اہل بیت تک میں ہوا جاتا ہے، اتنا گھر میں آنا جانا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہیں حضرت عبداللہ مسعود. فرمایا یہ عمر کے ذریعے جو اسلام کو پہلی عزت ملی ہے وہ عزت یہ ہے کہ ہم نے کعبے میں اعلانیہ نماز ادا کی ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو فرمایا چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ دیکھیں جس شدت کے ساتھ انکار تھا اس کے ساتھ اقرار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اقرار ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا پھر تو کیا کہتا؟ کہا میں بھی اور حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سرکار نے فرمایا پھر؟ کہا چلیے کعبہ شریف میں نماز ادا کر. آگے میرے آقا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا فاروق اعظم، کیا منظر ہوگا سبحان اللہ. یہ دونوں عظیم ہستیاں آگے جلبگر ہیں، جا رہی ہیں، اور پیچھے آمینہ کلال سراج منیرہ تشریف لا رہا ہے. اس حالت میں مبارک کعبے کے اندر آج وہ فضا وہ منظر پیش کرتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس شدت کے ساتھ انکار اور شدت کے ساتھ اس کا اقرار ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، وہ آپ کیونکہ ایک محقق کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے وہ بڑے زور کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے لیکن جیسی دلیل ملتی چلی جاتی ویسا نرم ہو جاتا ہے، اور جب موقف ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے تشویش کا شکار وہ ہوتا ہے جس کی دو رائے ہو، اور جس کی ایک رائے ہو وہ مراسخ ہو جاتا ہے، جس کی دو رائے وہ ڈاماڈول ہوتا ہے، اور جس کی ایک رائے ہو جائے وہ راسخ ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام کو کے خلاف بھی ایک رائے تھی تو آپ راسخ رہے، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن برادری اور قوم کے نمائندے تھے. اور آپ جو اتنا تاخیر آپ نے کی ہے وہ اس فکر سے کی ہے کہ اسلام کی تحریک بھائی کو بھائی کا دشمن کر دے گی اور ہماری برادری میں پھٹے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو شیر و شکر، یہ تو ہر برائی کو ختم کر رہی ہے. تو اتنا آپ کا دل اپنی برادری، اپنے ماحول کو آباد و شاداب اور اتنا خوبصورت دیکھتے ہوئے قریب آتا چلا گیا، قریب آتا چلا گیا، قریب آتا چلا گیا. اور جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ آئے سب سے پہلے ابو جہل کے گھر پر. کس کے گھر پر آئے بولیے؟ ابو جہل کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا؟ کہا اسلام لے آیا ہوں.
اتنی شدت کے ساتھ کسی اور کے پاس نہیں گئے، ارے گرے کے پاس نہیں گئے، جو سب سے بڑا خبیث تھا اس کے پاس گئے، اس کو سب سے پہلے بتایا کہ دیکھ تو سب سے بڑا دشمن ہے نا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مان لیا، اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا. اب وہاں سے نکلے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ بتا اس پورے مکہ میں سے ہلکا پیٹ کا کون ہے جسے باتیں ہضم نہیں ہوتی، اب بھی نہیں، کہ سب سے ہلکے پیٹ کا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیٹے تھے انہوں نے کہا جی فلاں ہے، کہا جا بلا کر لا اس کو. عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑتا گیا اس کو، کہا عمر بلا رہے ہیں. وہ آیا، جب وہ آ کر بیٹھا تو اس سے کہا سن میں اسلام قبول کر لیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں اور سید عالم کے ہاتھ پر میں مرید بن چکا ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ وہیں سے شور کرتا ہوا بھاگا اور کعبے میں پہنچ کر اس نے اعلان کیا، مکہ کے کسی شخص کو نہیں چھوڑا اس نے، سب کے سامنے اس نے اپنی قہ کی اور بتایا. تو سیدنا عمر نے دیکھے ابو جہل کو بھی جو سب سے بڑا شدید تھا، اس کے سامنے جا کر اقرار کیا اور پورے مکے میں بات پھیلانے کے لیے اس کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ اعلان کیا. دیگر صحابہ کا ایمان ابھی پوشیدہ تھا لیکن حضرت عمر وہ ہے جس نے سب سے ہلکے پیٹ والے کو بلا کر نفسیاتی حربہ بھی لیا کہ آپ نے اس کو بتا کر سارے مکے کے گھر گھر چپے چپے کو بتا دیا کہ عمر جو ہے وہ مصطفیٰ کے دامن کا اسیر ہو چکا ہے. تو اب سمجھے آپ یہ عقل کا تقاضا تھا اور یہ فطرت کا تقاضا تھا. اور یقیناً وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بزرگوں نے لکھا کہ جب عقل سلیم جب اس جوش پر غالب آئی، حضرت عمر کا بھی جوش جوان تھا مخالفت میں اور عقل سلیم اس پر حاوی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن عقل سلیم کو جس جس قسم کا مواد ملتا چلا گیا وہ توانا ہو گئی اور وہ جب جوش پر غالب آئی. تو جب عقل سلیم جوش پر غالب آتی ہے تو پھر بندہ ایمان قبول کر ہی لیتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس صداقت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شان منزلت اور مقام جلالت اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مرحمت فرمایا تھا. اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر مقبول ہوئی کہ جب آپ ایمان لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں آپ رہے اور ایک عرصہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی پر گزارا اور سرکار سے تفقہ اور بالخصوص حضور کے علم کا حصہ آپ کو ملا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کامل کا حصہ آپ کو ملا اور جس کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، کیونکہ نبوی کرامت اور سب سے بڑا وصف جو ہے وہ علم ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ علم ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ جس شدت کے ساتھ حضور کے ساتھ قریب ہوئے ہیں تو یہ آپ کے صفائے قلب پر دلیل ہے. اتنی ہی جلدی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ شروع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کو حاصل کرنا شروع کیا اور حال یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فبینما انا نائم، حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ایک، اور حضور کا خواب بھی وحی الہی ہے. نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ کسی کا خواب. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کے علاوہ سب کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا کہ سچے خواب، ان نبوت کا چالیسواں، بعض روایات میں آتا 46واں حصہ ہے، خواب میں امور غیبیہ سے پردے ہٹائے جاتے ہیں، کشف کر دیا جاتا ہے، مستقبل کے معاملات بتا دیے جاتے ہیں، ہر خواب میں نہیں، کسی کسی کے اندر. یہ نہیں کہ بندہ داستانی ذکر کرتا رہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کچھ خواب ایسے ہیں جس کی تعبیر واضح ہو جاتی ہے اور اچھے معبر سے اس کی تعبیر کی جائے تو وہ ایسا نہیں کہ آج دیکھا ہے تو پھر اس کے انتظار میں پڑ جائے، نہیں. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 15 سال کے بعد کوئی بات ہونے والی ہے، 20 سال کے بعد کوئی بات ہونے والی ہے، وہ بھی پتا چل جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا خواب وہی ہے، کب آپ نے بادشاہ بننا تھا اور کب آپ کے والدین نے آپ کو سجدہ کرنا تھا، وہ آپ کو بچپن میں دکھا دیا گیا کہ انہوں نے بچپن میں جا کر اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب ایسا ایسا دیکھا ہے، تو دیکھیں اس کی تعبیر کہاں تھی. لیکن ہمارا بندہ آج خواب دیتا ہے امام صاحب کی حضرت تعبیر کر دیجیے اس کو، تو اس پر تھوڑا چپ بھی رہنا چاہیے. اگر کوئی اچھے خواب دیکھ لیے جائیں تو اس پر تھوڑا سکوت بھی کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر کو اپنے حوال میں رکھنا چاہیے اور نیک تعبیر کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو نیک تعبیر ہے وہ جلد میرے سامنے واضح فرما اور اس کا غوغا اور شور نہیں کرنا چاہیے. ہاں الا یہ کہ ایسے خواب جو علماء کے ہوں یا صلحاء کے ہوں اور اس سے دین کی تقویت و نصرت یہ ان کا شعبہ ہے. اب علماء اور صلحاء کے خواب کو ظاہر کرنا یہ ان کا شعبہ ہے, یہ نہیں کہ عام عوام بھی اس میں شور و غوغا کرنا شروع کرے ورنہ بہت بڑا فساد بھی لازم آ سکتا ہے. لیکن خیر قطعی خواب جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات اترتی ہیں یہ وہی ہے, اس طرح آپ کا خواب بھی وہی ہے. جس طرح کہ آپ پر وہی جو نازل ہوئی اس میں شیطان کا دخل نہیں ہے, اسی طرح آپ پر جو خواب اترتا ہے اس میں بھی شیطان کا دخل وہ من جانب اللہ ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو لے گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے, اس کی مکمل وہ تعبیر کی. آپ نے یہ تعبیر نہیں کہ بیٹے سے مراد پیسہ ہو, کیونکہ بیٹے کی تعبیر مال بھی ہو سکتی ہے, بیٹے کی تعبیر عزت بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس کو تعبیر نہیں کی, اس کی تعبیر کی طرف نہیں گئے, اس کے تعبیری جملوں کی طرف نہیں گئے, اس کے تعبیری حالات کی طرف نہیں گئے, بلکہ جیسا دیکھا ویسے ہی گئے. تو انبیاء جو دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں. اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ وحی الہی فرمایا قال فبینما انا نائم, حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور میں نیند میں تھا. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیت بقدح لبن, کسی دینے والے نے مجھے ایک پیالہ دیا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا, دودھ سے بولیے بھرا ہوا تھا. کہتے فشرب تو, حضور فرماتے میں نے وہ دودھ کا پیالہ پینا شروع کیا, دودھ کا پیالہ پینا شروع کیا. حتانی ارا انا رئی یخرج من اظفارہ او کما قال, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس دودھ کی سفیدگی, اس کی تازگی, اس کی رنگت, اس کی خوشبو میرے جسم سے اور میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہی تھی. یعنی اتنا پیا اتنا پیا کہ وہ چمک جو تھی اس دودھ کی وہ میرے اس کی دھارے جو ہے میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگی. ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ اتنا پیا کہ اس کی جو دھارے تھی وہ میری انگلیوں سے پھوٹنے لگی. فرمایا ثم اوتیت فضل عمر بن الخطاب, جو اس کا بچا ہوا فضلہ تھا, جو بچا ہوا حصہ تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا. فرمایا قال قالوا, تو سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضور آپ نے خود دودھ اتنا پیا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے اس کی نہریں جاری ہو گئی اور آپ نے بچا ہوا پیالہ جو تھا وہ اپنے منہ سے ہٹا کر وہ حضرت عمر کو دے دیا. فرمایا فما اولتہ یا رسول اللہ, فما اولتہ یا رسول اللہ, حضور اس کی آپ کیا تعبیر کریں گے, ما اولتہ آپ اس کی تعبیر کیا کریں گے, اس دودھ کو کس معنی میں لیں گے. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم, اس سے مراد علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور میں نے اس کا حصہ عمر کو دے دیا. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت پر کتنی بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں رافضی ہو یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آتی. حضرت علی سے جو بغض رکھے نا وہ منافق ہیں. بولو جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ کیا ہے, منافق ہے. اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر مجھے عمر پر ترجیح دے دے, مجھے علی کہتے ہیں جو مجھے عمر کے اوپر ترجیح دے وہ بھی منافق ہے. یہ دونوں قاعدے ملحوظ رکھنے چاہیے, ایک طرف نہیں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شان و عظمت جلالت بہت بڑی ہے, لیکن اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ خود حضرت علی کا جو نظریہ ہے کہ جو ترتیب خلافت میں ہے وہی ترتیب فضیلت میں ہے, جو ترتیب خلافت میں ہے ایک دو تین چار وہی ترتیب فضیلت کے اندر ہے. اب یہاں پر ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ حضور نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ مجھے پلایا گیا جس کی تعلیم علم تھی وہ میں نے اپنے منہ سے نکال کر منہ سے ہٹا کر عمر کو پلایا اور اس کی تعبیر حضور نے علم فرمائی, اتنا حضرت عمر کو پلایا گیا اور پلایا گیا. میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ حدیث کتنی واضح ہے حضرت عمر کے علم پر ہے. تو جہاں پر من کنت مولا فعلی مولا, یہ حدیث رسول ہے لیکن اس کی وہ صحت نہیں ہے جو اس حدیث کی صحت ہے. یہ بھی سن لیجیے, جو حضرت مولا علی سے بغض رکھے وہ کون ہے جی, کون ہے جی, منافق ہے. ملا جیون کی نولر مار لیا ہو اوپر دائز پر رکھی ہوئی, حضرت علی سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے. سمجھ گئے میری بات آپ؟ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے لیے یہ جملے ضرور آئے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, انا مدینۃ العلم والی بابہا, یہ جملے کہیں کہیں ملتے ضرور ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابقریت اور آپ کی اکابریت اور آپ کا علو اتنا بڑا ہے کہ آپ کے لیے روایت بخاری شریف میں موجود ہے اور سیاہ موجود ہے، ان سندوں کے وہ حدیث اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے، حضرت علی کی فضائل کی جو حدیثیں ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر ہیں، لیکن اس سند کی جان ان روایت سے زیادہ ہے اور اس کا مضمون بھی زیادہ ہے. وہاں تو یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، یہاں تو فرمایا علم میں نے عمر کو پلا دیا ہے. میں کہتا ہوں تفضیلیوں اگر حضرت علی کے ماننے والے تو اس پر بھی مان لے کر آؤ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ان باتوں سے مولا کائنات خوش ہو رہے ہوں گے، حضرت علی سے ناراض ہو. لیکن یہ توہین کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں میں، معاذ اللہ، نہ ہمارے ذہن میں ایک گندہ اور پلید خیال آ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہم کوئی کہیں. لیکن نیٹ بٹ اور سنیت کا لبادہ اوڑھ کر بعض شیطان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدیں کرتے ہیں، سید ام کلثوم کے نکاح کے حوالے سے تنقیدیں کرتے ہیں، یا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کے لمبے قد کو معاذ اللہ تان بناتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو حضرت علی کے سامنے پیش کی گئی، تمام صحابہ نے بیک وقت وہاں پر پوچھا اور اس بات کو ذکر کیا کہ حضور آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو پیالہ آپ نے پیا اس پیالے سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک نے فرمایا علم. میں پوچھتا ہوں اگر یہ روایت شیعوں کے پاس حضرت علی کے حوالے سے ہوتی تو ہمارا حال کیا کرتے کہ حضور یہ فرما رہے ہوں؟ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے ہو؟ میں نے میرا موضوع یہی ہے کہ حضرت عمر کی ذات بے داغ ہے. ایسے الفاظ اگر حضرت علی کے لیے آئے ہوتے کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے پیالہ علی کو پلا دیا، ابے تو یہ انا مدینہ تلینے والی بابو ہاں کو لے کر نہ جانے کیا کیا ثابت کر رہا ہے، ایسے الفاظ اگر تیرے پاس ہوتے تو آج کیا کرتا؟ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے الفاظ ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، یہ فاروق اعظم کا خلاصہ ہے. یہ سنیت بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کبھی علی کی تعریف کو بیان کرنا سنت ہے، سنیت ہے، کبھی عمر کی تعریف کو بیان کرنا سنت، سنیت ہے، اور اعتدال دینے کے لیے عمر کی بلندی مولا کائنات کے سامنے پیش کرنا یہ سنیت ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے نور الانوار میرے سامنے، یہ ہمارے مسلم امام ہیں. اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں جی، سنی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں وعلی عقائد اہل سنت و جماعت، فرما ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیوں کا؟ تو فرماتے ہیں فإنها متوسطة بین الجبر والقدر، فرما ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت جو ہے وہ اعتدال والے ہیں، کیونکہ حضور کی امت بھی اعتدال والی ہے. قرآن میں سے امتوں وسطا فرمایا، اعتدال والی. یہ نہیں کہ ایک نبی کو خدا بنا دیا، حضرت عزیر کو یہودیوں نے خدا بنا دیا تو حضرت عیسیٰ کو سرے سے مسلمان ہی نے سمجھا معاذ اللہ، تو ایک افراد کی طرف ایک تفرید کی طرف گئی. حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ اعتدال کی طرف ہے، تو اعتدال صحابہ کے اندر کیا ہے؟ اب اس کو ذکر کرتے ہوئے ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور بڑی نازل اور علمی بات کی ہے. فرما اہل سنت کا دیگر فرقوں کے مقابلے میں ان کی بلندی یہ ہے کہ اور فرقے ایک طرف گئے تو دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسری طرف گئے تو اس کو چھوڑ دیا، اور اہل سنت ہے جو متوسط ہے، جتنا اس کا درجہ تھا اس کو بھی دیا، جتنا اس کا درجہ تھا اس کو بھی دیا. سمجھے جی؟ اب آئیے سنیے، فرماتے فإنها متوسطة، اہل سنت کے عقائد اعتدال پر ہیں، بین الجبر والقدر، جبر اور قدر کے درمیان. ایک فرقہ آیا جبریہ، اس نے کہا جی سب کچھ خدا کرتا، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوسرا اس کے مقابلے میں کہے گا میں نہیں، خدا چاہے نہ چاہے بندہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک نے یہ کہا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی انتہا پر پہنچا. ایک آیا وہ کہنے لگا کہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے خدا چاہے کہ نہ چاہے، اور بیچ میں اہل سنت فإنها متوسطة بین الجبر والقدر. سنیوں کا مذہب بیچ میں ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک دائرے کا اختیار ضرور دیا ہوا ہے کہ جس سے نہ قدرت معطل ہوتی ہے اور نہ ہی یہ مختار مطلق بن جاتا ہے. تو یہ فإنها متوسطة، فرمایا. اب آگے فرماتے ہو بین الربز والخروج، سنی جہاں جبریہ اور جبر اور قدر کے درمیان کی راہ ہے کہ نہ انسان بالکل مختار مطلق ہے کہ سب کچھ کرتا رہے، نہ بالکل مجبور محض ہے. امام اعظم سے پوچھا پھر انسان کیا ہے، کتنا مختار کتنا مجبور؟ فرمایا تھوڑا مختار تھوڑا مجبور. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کھڑا تھا وہ بندہ، فرمایا ٹانگ اٹھا دیجیے، اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا دوسری اٹھا، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا اتنا مجبور اتنا مختار. بڑا آسان انداز میں بیان کر دیا، اس کی تفصیل ہے لیکن یہ مثال سے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. فرمایا اتنا مجبور ہے اور اتنا مختار ہے. تو اس کو ایاک نعبد ویاک نستعین میں بیان کیا گیا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگر اختیار نہ ہوتا تو عبادت کیسے کرتا؟ وہ ایاک نستعین، اور اگر مختار مطلق ہوتا تو اللہ سے مدد کیوں مانگتا؟ تو فرمایا اسے اختیار بھی دیا گیا ہے اور بے اختیار بھی رکھا گیا ہے. اور یہ ہے فائنہ متوسطۃ بین الجبر والقدر، کہ سنیت یہ ہے، یہ سنت کی وہ جبر اور قدر کے درمیان کی راہ ہے، اتنا دیا گیا اتنا نہیں دیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوجوان خاص طور پر اس عقیدے کو سمجھیں. فرمایا وہ بین الربز والخروج، اور سنیت جو ہے وہ ربز یعنی غلو بڑوتی اور خروج انتہائی نہ ماننا اس کے درمیان ہے، اس کے درمیان ہے. سنیت جو ہے وہ ربز اور خروج کے درمیان کی راہ ہے. ربز کیا ہے؟ علی کو پہلا کہو، علی کو پہلا کہو. اور خروج کیا ہے؟ علی کو نہ مانو. ہم نے کہا یہ ہم علی کو مانیں گے نہیں، اور جو ان کا درجہ وہ بھی دیں گے. یہ بیچ کی راہ ہے، بین ربز والخروج، جو حضرت مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کانسیپٹ کچھ دوسرا ہو گیا ہے. یہ دیوبندی وغیرہ جناب جو ہے وہ جی کتابیں شائع کی ہے، وہ بنوری ٹاؤن سے چھپی کتاب امام یزید رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ہے جی ناسبیت اور خارجیت. ٹھیک ہے، یہ ایک طرف گئے، یہ بولیے ایک طرف گئے. دوسری طرف شیعہ کھڑا ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت امیر معاویہ کو کافر کہہ دیا. یہ دوسری طرف گئے، یہ دوسری طرف گئے، اور ہم درمیان میں ہیں. اور درمیان کی جو اعتدال والا نظریہ ہے وہ یہ ہے، یعنی ہمارے نزدیک جو ہے وہ حب اہل بیت بغض صحابہ نہیں ہے. ان کے راضیوں کے نزدیک حب اہل بیت جب ہوگا جب بغض صحابہ آئے گا، اور خارجیوں کے نزدیک حب صحابہ جب ہوگا جب بغض اہل بیت آئے گا. اور ہمارے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یعنی صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ضروری ہے، سمجھے؟ تو یہ اہل سنت و جواب کی انفرادیت ہے، اور وہ مسلک و مذہب کا اعتدال ہے. یہ آپ نے خواب سما فرمایا. میں صرف جو فکر دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ فیصل آبدی نے جگہ جگہ پر سارے بینر لگا دیے ہیں، اور ایک ہی روایت کو 50-50 دفعہ سنے لکھا، ہم نہیں جلتے، الحمدللہ ہم ناز بھی نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ وہ ہیں جو اس بات کے، بلکہ سنیوں نے ہی دین کی خدمت کی ہے جی، اہل بیت کے لیے شہید سنی ہوئے، ان کی شان منقبت جتنی لکھی سنیوں نے لکھی، شاہ حسین بادشاہ حسین یہ کسی تمرائی ذاکر دھیڑ ملا نے لکھا ہے، یہ ہمارے معین چشتی اجمیری ہمارے پیر صاحب نے لکھا ہے، یہ ہمارے خواجہ صاحب نے لکھا ہے. اور فارسی کلام کس نے لکھے ہیں اہل بیت کی شان میں؟ شیخ شیرازی نے لکھے. اور کون ہے شیخ سعدی شیرازی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی کے مرید و خلیفہ ہیں. اسی طرح آپ اگر آگے چل کر دیکھیں، اور فارسی کے جتنے شاعر موجود ہیں میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا، وہ حضرت کچھ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ہیں. کل یہ جو ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے؟ یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب جو سنی تھے ان کا شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہ کسی راضی کا شعر نہیں الحمدللہ، یہ سنیوں کا شعر ہے، سنیوں نے تعریفیں کی ہیں، ساری منقبت سنیوں نے لکھی. امام نسائی نے جان دی وہ سنی ہے، امام اعظم نے اہل بیت کے لیے جان دی ہے وہ سنی ہے. سارے علماء نے جو ہمارے تسلسل سعید بن جبیر میں جو اہل بیت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا وہ سنی ہے. حضرت امام نسائی کو منبر پر شہید کر دیا گیا ذکر علی کی وجہ سے شہید کیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل کے اندر شہید کیا گیا حضرات اہل بیت کی محبت کے لیے کیا گیا. تو سنی تو الحمدللہ اہل بیت کی محبت میں پیچھے نہیں. تو ہمارے نزدیک اہل سنت کی تعریف یہ نہیں کہ صحابہ سے محبت کرو تو اہل بیت سے بغض رکھو، اور اہل بیت سے محبت رکھو تو صحابہ سے بغض رکھو، بلکہ ہمارے نزدیک وہ دونوں آنکھوں کی طرح ہے. اور فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا جی کیسے ہیں، الٹی کون سی سیدھی کون سی؟ فرمایا اس میں الٹی ہوتی ہے، یہ دونوں سیدھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی حدیث ہے یہ، اور کتنے مضبوط فضائل ہیں کہ حضور نے خواب کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ میرے سامنے پیالہ پیش کیا گیا اور اس کو میں نے پیا، اور جو بچ گیا اور میری انگلیوں سے اس کے تھوارے نکل رہے تھے، اور جو بچ گیا وہ میں نے عمر کو پلا دیا، اور اس کی کامل تعبیر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ارشاد فرمائی، فرمائے وہ علم یہ حضرت عمر کے لیے آیا، یہ حدیث حضرت عمر کے لیے آئی. اگر انا مدینہ العلم والی بابو ہاں، علم کا دروازہ بننے سے اگر علی پہلے خلیفہ ہو سکتے ہیں تو نبی پاک کے منہ سے منہ لگا کر علم پینے والا پہلا خلیفہ جو نہیں ہو سکتا. اگر اس پر کرو گے تو اس سے مضبوط الفاظ تو اس حدیث کے ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آج نام نہاد رافضی تو زور ہی نہیں لگا سکتا، نہ رافضی اس بارے میں بات کر سکتا ہے باہر دنیا کے اندر. ہوا یوں ہے کہ کچھ جعلی قسم کے تبزیلی لوگ ہیں اور یہاں ان کی دال نہ گلی تو کچھ برطانیہ میں دفاع ہو گئے، کچھ کینیڈا میں دفاع ہو گئے. تو وہاں پر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی نے جیلانی لکھا اپنے نام کے آگے، کسی نے قادری لکھا، ٹھیک ہے، اور اس میں سنیت کا لبادہ اوڑھ کر پیری مریدی جو آسان پھنسانے کا طریقہ ہے وہ انہوں نے پھنسانا اس میں گویا کہ شروع کر دیا. جب انہوں نے اللہ ماشاء اللہ مشائخ جو پیری مریدی کرتے ہیں وہ سلوک کا اہم ترین طریقہ ہدایت کو پھیلانے کا ہے، لیکن مشائخ کی نقل کر کے انہوں نے شکار کا یہ طریقہ لیا اور 100-200 آدمیوں کو اپنے چکر میں پھانس لیا اور اس کے ذریعے پھر معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی اور شیعت کو سپورٹ کرنے کے لیے صحابہ پر تبرع اور حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار، آپ کی افضلیت کا انکار، حضرت فاروق اعظم کی عالمیت کا انکار، حضرت عثمان غنی پر تبرع، جس طرح یہ محنتی کا باپ مودودی نے اپنی پوری کتاب کے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر حملے کیے ہیں، یہ وہ شیطان ہے جو اندر سے شیعہ ہیں لیکن ہمارے اندر کیوں گھسے ہیں؟ اس لیے کہ شیعہ بن کر لڑے تو ہم ان کو زمین میں گاڑ کے رکھ دیں، لیکن یہ سامنے سنی بن کر آتے ہیں تاکہ لوگ کہیں چار کہیں شاہ صاحب یہ سنی ہے رہنے دو، لیکن ایک یہ کہے گا نہیں نہیں یہ سنی نہیں، اس سے ربز کی بو آ رہی ہے. اس لیے کہ رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو ذکر صحابہ ذکر اہل بیت کر کے ذکر صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اور اہل سنت وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک صحابہ کا ذکر جو ہے وہ اہل بیت سے بوس کی دلیل نہیں ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ تم سنی ہو تو حرج کیا ہے، بول دو جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. پڑھوں گا بھی میں مولا علی کو بھی انشاءاللہ نہج البلاغہ سے پڑھوں گا، وقت میرے پاس رہا نہج البلاغہ سے پڑھوں گا. یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا یہ فرمان ہے، امت کا فرمان ہے. حضرت داتا علی حجبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا غوث اعظم ہو، یہ پورا صوفیہ کا تسلسل دیکھیں یا متکلمین یا فقہا کا تسلسل دیکھیں. میری پوری تقریر افضل صدیق اکبر اس میں، اور سیدنا امیر معاویہ کے دفاع پر اور ریاض حسین شاہ کی جماعت اہل سنت کا بانی ہے، اس پنڈی کے شیطان کے خلاف میری جو پوری تقریر ہے اس میں ہم نے الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت میں اہل سنت کا پورا نظریہ پیش کیا اور بتایا ہے کہ یہ سنی بن گئی. ریاض حسین شاہ وغیرہ یہ سب درپردہ شیعہ لوگ ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ شیعہ ہیں. ہاں آپ جا کے میری بات کر بھی سکتے ہیں، میں تو نیٹ پر کر رہا ہوں. یہ درپردہ شیعہ ہے. سنی کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بول سکتا ہے جی؟ صحابہ کے لیے اس کے اندر کبھی گندگی آ سکتی ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں سے شیعت کے جراثیم ان کے اندر ہوتے ہیں، اور وقت آیا تو ہمارے سامنے نہیں آ رہے نا. ہمارے سامنے آئے تو ہم یہ بھی کھول کر رکھ دیں آپ کے سامنے کہ تمہارے میں شیعت کہاں سے آئی ہو اور تم نے بغض امیر معاویہ ہری پور کے اس شیطان سے سیکھا ہے جس کو ساری سنیت اس پر لعنت کرتی ہے. کچھ لوگ باقاعدہ ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتے رہے اور سب سے زیادہ نقصان انہوں نے سیدوں کو پہنچایا. وہ جہاں دیکھتے جناب کوئی سید موجود ہے، سید پیر موجود ہے، اس کے پاس چلے جاتے اور اس کے پاس جا کر کہتے کہ جناب آپ سید صاحب ہیں جی، بہت اس کی ہاتھ پاؤں چومنا نذرانہ دینا. اور سید صاحب اگر عالم نہ ہو تو ڈھیلے پڑ جائے، ڈھیلے پڑ جائے تو پھر کہنا دیکھو آپ کا باپ تو علی تھا، اس کے میرا ساتھ تو امیر معاویہ لڑ گیا، امیر معاویہ نے یہ کیا. اب اس سید کو تھوڑا پنگ بھر کے تھوڑا ابالا اور اس نے جناب سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرنا شروع کی. ابھی اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولا، پھر باغ فدر کا مسئلہ لا کر حضرت عمر کے بارے میں چھڑا دیا، حضرت ابو بکر کے بارے میں چھڑا دیا. وہ تسلسل سے بڑھتا ہوا ایک ایک چیز کو چھوڑتے چھوڑتے بعد میں چلا جس نے جھنڈا بھی لگا دیا، مولائی بھی ہو گیا، بال بھی چھوڑ دیا، کڑے بھی لگا دیے، ماتم بھی کر رہا ہے، تازیے بھی نکال رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے سیدوں کو شکار کیا ہے. اور الحمدللہ یہ میرے گھر کی بات ہے، اس لیے مجھے ان کو رگڑنے میں اپنے لیے بہت عبادت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے خاندان کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. امام احمد رضا پر کروڑوں رحمتیں ہو کہ انہوں نے سیدوں کے عقیدوں کو بچا لیا ہے. بربخت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اہل بیت کی وہ اہل بیت کے گھر کا وہ پہرا دیا اور ایک ایک شیطانوں سے اہل بیت کے ایک ایک افراد کو اور سیدوں کے ایک ایک افراد کو بچایا، ان شیطانوں سے، ان ڈاکوؤں سے جو ان سے سادات ہونے کی نعمت کو ان سے چھین رہے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے منہ سے پینے والے ہیں. میرے کہنے کا مقصد تھا کہ ایسی فضیلت حضرت علی کے نہیں ذکر کی گئی، اس کا مطلب گستاخی نہیں ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود اس فضیلت کے قائل ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ کی شان پاک میں اگر کوئی تنقید کا جملہ رکھے یا اس میں بے ادبی کی اس کی نیت ہو تو یقیناً وہ منافق ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مولا علی کے ماننے والے عاشق ہیں، اس لیے حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ عمر کے پیچھے نماز پڑھنا اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ شوق مولا علی کا خود تھا، اور جس کی امامت ہوتی ہے تو پہلے تعریف امام کی ہوتی ہے پھر مقتدی کی ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو اس سے مولا کائنات خوش ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں جی؟ کیونکہ حضرت عمر کی تعریف سے حضرت علی خوش ہوتے ہیں، حضرت عمر کی تعریف سے حضرت علی خوش ہوتے ہیں، حضرت عمر کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی آئے اور شاہ فرمائیے وہ شخص ہے جو سب سے متقی تھا، یہ شخص ہے جو آرام کر رہا ہے سب سے بڑا پرہیزگار تھا، مولا علی کے یہ الفاظ موجود ہے حضرت علی کی منقبت میں، فرمایا یہ جو کفن میں پڑا ہوا شخص ہے یہ وہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی حیا اور غیرت و ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو، تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی منقبت ہے اور شان ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ کی شان مبارک کے اندر ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا، اور وہ بڑا مشہور خطبہ جو اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا تھا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور وہ جو نہج البلاغہ کے درس دے رہے ہیں نا کیو ٹی وی میں، تو ہمارے دل نہج البلاغہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، پہلی بات سنی ٹھیک ہے نا، لیکن یہ شیعہ آزاد کی کتاب ہے تو میں اس کو طور دلیل کی پیش کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک نہ اس کو پڑھا جاتا ہے نہ پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے نہ ایسا کچھ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شیعہ بنانے کی مہم ہوتی ہے، سمجھ رہے آپ یہ کیا جی، شیعہ بنانے کی مہم، ہم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے جی، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے، سارے سنی بیٹھے ہیں، نہ کوئی قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں نہ دھماکے کی بات کریں، ہم نہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، ریاست کے اندر ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ تم یہاں سے اٹھو اور کسی شیعہ کو گولی مار دو، ہم نہیں کہہ رہے، اور نہ ہمارے علماء نے کہا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے حلقے کے اندر ہے، ہم اپنے حلقے کے اندر ہے، لیکن بندہ جب اپنے حلقے کے اندر ہو تو یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں کو اپنا نظریہ بتانا ہے، ہم جس نظریے کو اس نظریے میں ان کو پختہ کر رہے ہیں، ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تبرک کیا جاتا ہے دبئی الفاظوں میں باتیں کی جا رہی ہے، اس میں ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے سارے سنی بیٹھے ہیں جی، تو الحمد للہ ان کے دلوں کے اندر شک پیدا نہ ہو، اس لیے ہم سنیت کا عقیدہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، باپ اگر اپنے بچوں کو تلقین کرے تو پڑوسی کو ناراض تو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمد للہ ان کے سامنے عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو نہج البلاغہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے سمجھ لیں آپ، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شیعوں سے پیسے لے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سنیوں کو سنیوں میں نرمی لا کر ان کو شیعہ کے اندر منتقل کیا جائے، جب انہوں نے کہا جی عیسائی میرے مسلح پر آ کر نماز پڑھے تو میں جب امام باڑوں میں جا کر تقریر کرتا ہوں تو امام باڑے والا یہاں پر بھی آ جائے، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اداری آپ اگر مون بھی دیں تب بھی نہیں مانیں گے ہم، چھوٹی تو آپ نے کر لی ہے، اگر مون بھی دیں تب بھی ہم ایسا ماڈرن اسلام ہم نہیں چاہتے، بولیے ایسا ماڈرن اسلام، اور ایسی بات پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، کیونکہ ہمیں جو طریقہ کار بتایا گیا شریعت مطہرہ اور جو ہمارے بزرگوں نے جو تمسک کا طریقہ بتایا ہے اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے، اور یہ جو نظیر بیان کر دی گئی ہے حق اور باطل کی، اس میں کبھی اختلاط نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ اگر اختلاط کوئی کرنے کی کوشش کرے تو پھر امت کے باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا تعاقب کرے، نہج البلاغہ کا درس دینا یہ سنیوں کے دل میں شیعوں کی محبت پیدا کرنی ہے، ایسی یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ اپنے حلقے کے اندر ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کافر کافر فلانا فلانا اس کو اس پر آپ نعرے لگوائیے اس پر یوگ کیجیے، ایسی ضرورت کبھی پیش آئی اور صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں جو نیٹ پر بکواسات کی جا رہی ہے تو نیٹ پر ہم جوابات دے رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے جا رہا ہے، اور اگر ایسا کھل کر بات ہونے لگی تو پھر اس کا جواب کھل کر دیا جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد آپ کے سامنے صرف یہ ہے، یہ تفرقے کے لیے نہیں ہو رہا، اس کی تیاری کے لیے ہو رہا ہے کہ سیدنا مولا کائنات نے جو نظریہ دیا ہے اور جو کتابوں کے اندر ہے وہ موجود یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت عمر کی بزرگی، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بالکل عجت تھا، انہوں نے کوئی کہانیاں نہیں گڑی کہ میرا بیٹا ایک محسن تھا سید زہرہ کو دھکا دیا حضرت عمر نے، تانا دیتے حضرت عمر نے دھکا دیا اور وہ سید زہرہ کے صدق میں ہی وہ انتقال کر گئے محسن، تو اس قسم کے جھوٹ اور فضول باتیں جو پیسہ سودا بیچنے کے لیے کوئی فلم اور ڈرامے کے طور پر تو ہو سکتی ہے، لیکن تحقیق کے دنیا کے اندر یہ پاگل بھی ایسی باتیں نہیں کرتا، جو پورے پورے مذہب بنے ہوئے ہیں اس پر، سمجھ رہے آپ، سیدنا عمر کو تانا دینے کے لیے پورے پورے مذہب بنے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے پورا باغ ہی غصب کر لیا تھا، میں نے کہا چلو انہوں نے غصب کیا تھا، خلافت علی کی بھی تو آئی تھی نا، انہوں نے دیا کہ نہیں، تو میں نے کہا چپ کر تو علی سے زیادہ مخلص ہو گیا اہل بیت کا،
سمجھ رہے آپ؟ امام حسن کی حکومت آئی نہیں آئی، انہوں نے کچھ فرمایا تھا فضل کے بارے میں، کہا جی نہیں، تو میں نے کہا تو جو گھر کے لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہا، تو حضرت عمر پہ تبرہ کر رہا ہے. ایک مجھے مل گیا جی، میں نے کہا جی آپ کے نزدیک حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کی دلیل کیا؟ وہ کہنے جی من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ولی مولا. آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم مانتے، ابن تیمیہ نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں. لیکن میں نے کہا اس سے کیا ثابت ہوتا؟ کہنے کہا جی اس سے پہلا خلیفہ ہونا ثابت ہوتا ہے حضرت علی کا. میں نے کہا سبحان اللہ، پہلا خلیفہ آپ کے نزدیک ایمان کا درجہ؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ حدیث تو آپ آج کون سی ہجری چل رہی، 1400 1433 ہجری چل رہی، ابھی آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں. جو مولا علی نے جب حضرت ابو بکر جب پہلے خلیفہ بنے تھے، تو اسی حدیث سے حضرت ابو بکر حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی. کہا یہ مضبوط حدیث ہے آپ کی خلافت کو. یہ ذرا سنیے علمی ذوق اور علمی نشہ، سنیے ذوالجناح کی باتیں. کہہ لگے جی من کنت مولا فعلی مولا، یہ حضرت علی کے خلافت کی سب سے پہلی دلیل ہے، سب سے کامل دلیل ہے. میں نے کہا ہاں یہی ہے. کہ لگے ہاں. میں نے کہا میں نے حضرت علی کے اتنے خطبے پڑھے، کبھی انہوں نے حدیث پڑھی نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کبھی یہ خطبے میں پڑھی؟ سمجھ رہے آپ؟ نہ حضرت ابو بکر کے سامنے کبھی لے گئے. میں نے کہا ہاں جنہوں نے خلیفہ بننا تھا ان کو پتا ہی نہیں میرے خلافت پر کون سی دلیل ہے، اور تجھے آج پتا ہے کہ جناب حضرت علی کی خلافت پہ یہ دلیل بن رہی ہے. سمجھ رہے ہیں ذہنی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضرت علی کو پتا ہی نہیں کہ میری خلافت پہ بھی دلیل ہوگی، جو آج مجتہد بتا رہے ہیں حضرت علی کی خلافت پہ یہی دلیل ہے. میں نے کہا یہ تو علی سے حضرت علی نے کبھی نہیں پڑھی. کیا حضرت علی کو پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث سے بھی میری خلافت ظاہر ہوتی ہے؟ توبہ توبہ. تو یہ سب بغض ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی اس سے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. نہج البلاغہ ہے اور یہ خط نمبر 6 ہے، جو ترتیب کے ساتھ دوسرے حصے کے اندر یہ موجود ہے. اور اس میں حضرت مولا کائنات نے خط لکھا، ومن کتاب لہ علیہ السلام الی الماویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ خط بھیجا تھا، اور خط میں آپ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھ کر بھیجا کہ انہ باعینی القوم، کہ اے معاویہ میرے ہاتھ پر پوری یہ قوم بیعت کر چکی ہے، تم بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو حضرت امیر معاویہ نے شاید کہا ہوگا کہ میرے ہاتھ پر بھی تو لوگ بیعت کر رہے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پر کر رہے ہیں تو میرے ہاتھ پر بھی کر رہے ہیں. اس مسئلے کو اصل میں سمجھنے کے لیے آپ حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں کا علمی محاسبہ، وہ میری پوری تقریر ہے، اس میں ساری وجہ آپ جان لیں گے. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کتاب ہماری نہیں ہے، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ امیر معاویہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ ایک بڑی جماعت میرے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے. تو شاید حضرت امیر معاویہ نے بھی کہا ہوگا کہ میرے ہاتھ پر بھی تو بیعت کر رہی ہے. تو حضرت علی نے اپنی جماعت کی انفرادیت بیان کی کہ تیرے ہاتھ پر بھی بیعت کر رہے ہوں گے، لیکن میرے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے. اب دیکھو بات بھی شیعوں کے گھر کی، یہ کیوں اعلیٰ ہے؟ اس کو ادھر بھی تو قوم ہے نا، ادھر بھی تو بیعت کرنے والے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ ادھر بھی بیعت کرنے والے ہیں. آپ کی قوم میں کیا خصوصیت ہے، ان میں کیا قابلیت صلاحیت ہے؟ فرمایا سب سے پہلی صلاحیت تو یہ ہے، الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. میں نے کہا اگر حضرت ابو بکر کی ہو حضرت عمر کی خلافت غاصبانہ ہوتی تو حضرت علی کے غاصبوں کو اپنے طور پر دلیل کے طور پر پیش کرتے، کیونکہ المرء علی دین خلیله فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوستوں کا دین اور مذہب پر ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ پہلے یہ اس بات کو دیکھ لو کہ وہ کس سے سنگت رکھتا ہے. تو حضرت علی جس سے اپنی دلیل بنا کر پہلے، وہ کتنے پارسا لوگ ہوں گے؟ اور اگر حضرت عمر کا پہلا خلیفہ ہونا بغاوت تھا تو حضرت علی تو اپنی خلافت انہی لوگوں کا لا رہے ہیں جو حضرت عمر پہ بیٹھی تھی. فرمایا امیر معاویہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کیا ہے جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کتنی سادہ سی بات ہے، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. فَلْيَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يُرَدَّ وَإِنَّ مَشْهُورَ لِلْمُهَاجِرِ وَالْأَنْصَارِ، اور ہر غائب اور حاضر کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کی بیعت رد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا شورا جو ہے یہ مہاجر انصار کا ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگر یہ لوگ جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ پہلا جملہ سمجھ رہے ہیں آپ، الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، یعنی دیکھیں میں مولا علی کی مرضی بیان کر رہا ہوں، حضرت علی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پسند ہی نہیں کرتے، اتنے چہیتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی طرف سے ووٹ کے لیے ان کو پیش کیا ہے.
ضمانت کے لیے دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا ہے،
اپنی مرضی سے پیش کر رہے ہیں نا،
تو بندہ جب اپنی مرضی سے کسی کو ترجمان بنایا تو بڑا معتمد آدمی ہوتا ہے نا، تو حضرت علی کے نزدیک یہ جماعت پوری معتمد ہے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، رضی اللہ عنہم اجمعین. مولا کائنات فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات بن نبائی، سیدنا فاروق، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم کہتے ہیں کہ سنو یہ بات، یہ وہ لوگ ہیں، فاجتمعوا علی رجل، یہ جس آدمی کی بیعت پر جمع ہو جائے، جنہوں نے میرا ہاتھ پر بیعت کی نا، جنہوں نے ابو بکر کی تھی، عثمان، یہ جو تین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے نا، یہ مہاجر انصار، یہ کسی کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو جائے، وہ سمو امام، اور اسے خلیفہ کہہ دے، اور اسے خلیفہ کہہ دے، کان ذلک للہ رضا، تو یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ نجل بلاغا، یہ کیا ہے جی؟ اب اس سے دیکھیے، یہ میں نے صرف نیٹ پر کوئی دوست نہ ہو یہ سمجھے کہ جناب میں نے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی شان بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے نزدیک تم سنیوں کو سکھاؤ گے، اہل سنت کو سکھاؤ گے، امام احمد رضا کے ماننے والوں کو سکھاؤ گے کہ جناب علی کی محبت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ علی کی محبت اور اس گھر کے لیے ایک ایک نسبت کو سنبھالنے کے لیے میرے امام نے کئی تانے سنے، لیکن ایک ایک نسبت کو چھوڑا نہیں، اپنی زبردست کلائی کے ساتھ ان نسبتوں کو مضبوط کیا ہے. تم ان کو بولو جن کے نزدیک ہندوؤں کے سود کا پانی اور حسین کی سبیل کا پانی ایک ہو، جاؤ ان دیوبندیوں کو بولو، دیوبندیوں کا مولوی، مولوی رشید احمد گنگوئی سے کسی نے پوچھا وہ ہندوؤں کے سود کا پیاؤ کا پانی پینا کیسا ہے، کہنے کی جائز ہے، کہنے کہ حسین کی سبیل کا پانی، کہنے کی آرام ہے. میں نے کہا ان سے بات کریں آپ، یہ تو اہل سنت کا مذہب ہے، ہم یہاں پر تدبیق اور تحقیق کی بات بتا رہے ہیں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے. ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. امام احمد رضا تو وہ شخصیت ہے کہ ان تمام خاندان کے لیے کیا خوبصورت بات کی، کہ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، وہ چمنستان ہے پورا کرم کا، عزت و افتخار کا چمن ہے پورا. تابات رضا، اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھی. میرا امام تو اگر اپنے پیر کی تعریف بھی کرتا تو کہتا نبوی می علوی فصل، نبوی می علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. الحمدللہ ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت کی گھٹی نہ دیا جائے تو بندہ سنی نہیں ہوتا. تو یہ تانا ہمیں نہ دیا جائے. ایک بات، اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا سارا موضوع بالکل روز روشن کتنا آیا ہو گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مبارکہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے ایک مسئلے کو خود ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 96 ہے، جس میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ذکر فرمایا. اور حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کا یہ خطبہ موجود ہوا، میں خطبہ تین لہو علیہ السلام، میں اس کے ترجمے پہ اتفاق کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم نے شہادت حضرت عثمان غنی کے بعد یہ خطبہ دیا، جس کو کچھ لوگوں نے آپ کی بیعت میں داخل ہونے کی درخواست کی، بیعت میں داخل ہونے کی درخواست. اس میں آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے رہنے دو، دعونی دعونی والتمسو غیری، مجھے چھوڑ دو، اس منصب کے لیے کسی اور کو تلاش کرو. یعنی حضرت علی تو چوتھا خلیفہ بننا بھی نہیں چاہ رہے، اس بار کو کاندھے پر نہیں رکھ رہے آپ. یہ بھی نجیب بلاغہ کے اندر ہے، سمجھ رہے؟ فرمایا من خطبت اللہ علیہ السلام لما اریدا علی البیت بعد قتل عثمان دعونی والتمسو غیری وإنا مستقبلون امرا له وجوها والوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فرمایا حضرت علی نے فرمایا کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے چھوڑ دو اس منصب کے، کسی اور کو تلاش کرو، کیونکہ ہم ایسے معاملے میں پڑنے والے ہیں جس کے مختلف چہرے اور عجیب و غریب رنگ ہیں، دل ان کو برداشت کرنے سے قاصر، عقل وہاں بے دست و پا ہے، دنیا بادل میں گھری ہوئی ہے اور راہ ہدایت اوجل ہو گئی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم نے اس خلافت کے لیے مجھے چن لیا اور بیعت سے اس کی تائید کر دی تو میں تمہیں اس اپنی بساط کے مطابق اپنی معلومات کا سہارا لے کر اس طرف لے چلوں گا جس کو میں ہی چاہتا ہوں. اس وادی کے سفر میں نہ تو میں کسی قائل کے قول کی طرف متوجہ ہوں گا، اور ناراض ہونے والے کی ملامت اور سرزنش مجھے اپنی طرف سے متوجہ نہ کر سکے گی. اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور امر خلافت کے بارے میں مجھ پر احرام اور اتفاق نہ کیا تو میں بھی تمہارا ساتھی ہوں گا، اور پھر جس کو تم خلیفہ چن لو گے اس کی فرمان برداری کر لوں گا. کتنا ظرف ہے دیکھے مولا کائنات کا. تو کہاں سے عمر، صحیح بات ہے کہ حضرت عمر کی زندگی داغ ہے،
الزاموں سے بری ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں میں خود اس کی خدمت گزاری میں تمہارے ساتھ ہوں گا, اور میرا وزیر بنانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگا کہ تم مجھے خلیفہ بناؤ. تو دیکھیں حضرت علی نے اپنی رائے مبارک مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا, فرمایا کہ میرا وزیر بننا جیسا میں ابو بکر کا وزیر تھا, جیسے میں عمر کا وزیر تھا, جیسے میں عثمان کا وزیر تھا, فرمایا ان کا وزیر بننا مجھے زیادہ پسند ہے کہ تم مجھے خلیفہ بناؤ. اور میں نے کہا نقوی صاحب آپ نے سارا زور اس میں صرف کر دیا اور مولا نت کہتے بھائی کسی اور کے پاس گئے, تو کیا رہی آپ کی, کوئی شرم نہیں آتی آپ کو, کیا رہا آپ کا, اس موضوع کو اٹھا کر آپ نے امت کو بانٹ دیا. یہ حضرت مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے نہجی براغا کے اندر. فرمایا مجھے وزیر ہونا ماتحت ہونا پسند ہے, امیر بننا پسند نہیں ہے. اور اگر خلافت کا مسئلہ معذرت کے ساتھ امامت کا مسئلہ اگر یہ فرائض میں سے ہے, جیسا توحید ہے, جیسے رسالت ہے, جیسا آخرت ہے, جیسا فرشتوں پر ایمان ہے, اگر اتنا ضروری ہے تو جہاں پر اس میں پھر عاجزی نہیں ہوگی, اس میں پھر عاجزی نہیں ہوگی. اس لیے کہ دوسرے کو پھر آپ کو امیر ماننا فرض قرار پایا, اور آپ اگر خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تو دوسرا گناہ میں مبتلا ہوا, اور آپ اپنے منصب سے اگر ہٹ جائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو گناہ آپ کرے. تو پتا چلا ایسا کوئی ڈرامہ نہیں تھا, یہ شورا نے منتخب کرنا تھا. شورا کا فیصلہ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوا تو حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے, حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوا تو عمر خلیفہ ہوئے, عثمان غنی کے ہاتھ پہ ہوا تو عثمان غنی خلیفہ ہوئے. اور جس طرح قبیلہ شاہ صاحب نے گزشتہ دو دن پہلے بڑی نازل بات اشاع فرمائی اور بالکل درست اشاع فرمائی تھی حضرت مشیری صاحب قبلہ دامت برکات اللہ علیہ نے, کہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پر نہیں تھا, سمجھ رہے میری بات, حضرت علی کو حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پر اعتراض نہیں تھا, بلکہ ناراضگی ایسی تھی کہ تم نے ہر جگہ مجھے امیر بنایا آج مجھے بلایا بھی نہیں, سمجھ رہے. یعنی آپ لوگ بیٹھ گئے خلافت کا مسئلہ لے کر حضور کی وصال کے بعد اور مجھے بلایا بھی نہیں. آپ نے تقریر اگر یاد ہو تو بہت بنیادی نقطہ کتابوں سے نوٹ کیے ہیں, میں اسی کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں اصول برکت کے لیے, کہ وہ بالکل درست جملے تھے. ابو بکر نے بنایا فرمایا کہ علی میرے گھر اگر مشاورت ہوتی تو میرا امام اور امیر تو ہوتا, لیکن یہ مشاورت ہمارے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں تھی, اور اگر ہم نہ پہنچتے اور وہاں پر اس مسئلے کو فوراً ڈیل نہ کرتے تو امت میں 3600 خلیفے کھڑے ہو جاتے, اور اس مسئلے کو حل کرانے والے بھی میرے فاروق اعظم ہے. یہ نسائی شریف میرے سامنے موجود ہے, اس میں کتاب الصلات میں سیدنا عمر کی خدمت آپ دیکھیں, ایسے ایسے عظیم خلیفہ, بے داغ خلیفہ, جن کے شب و روز اسلام کی عمارت کو سنوارنے بنانے کے اندر صرف ہوئے, ایسی مبارک شخصیت کے اوپر تبرع کرنا, تان کرنا, اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کتاب الامامت نسائی شریف میں حدیث ہے, اور پہلا باب ہے یہ ذکر الامامت والجماعہ, امامت اہل العلم والفضل. یعنی جو امام بنے گا, جو امامت کے منصب پر آئے گا, وہ اہل علم اور فضل ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کا جو وصال ہوا, سرکار نے جو اس دار فانی سے رحلت فرمائی, قالت الانصار, مہاجرین نہیں مکے والے, نہیں مہاجرین نہیں, انصار. کون جی؟ انصار نے اپنے ذہن سے ایک میٹنگ بلا لی اپنے علاقے کے اندر. اگر حضرت ابوبکر اپنے گھر میں بلا کے چھپ چھپ کے مسئلہ کرتے تو بات ہوتی نا, اور ایسا آپ سے ہو نہیں سکتا. چلو نہیں ہو سکتا, اگر ایسا ہوتا تو تم الزام دیتے نا, یہ تو ابوبکر نے اپنے میں نہیں کیا, یہ تو انصار کے لوگوں نے کیا ہے. کس نے؟ انصار نے, اہل مدینہ نے کیا. حضور کے وصال کے بعد انصار نے ایک بنو ثقیف نے پورا جناب جو اہتمام کر کے خلافت کی پوری کمیٹی تیار کی, کیونکہ حضور کے وصال کے بعد, کیونکہ ریاست بہت بڑی تھی, دشمن بہت تھے, فوراً کسی امیر کو کھڑا کرنا تھا, اگر امیر کو کھڑا نہ کرتے تو ہر جگہ سے بغاوت کھڑی ہو جاتی. تو انصار بھی ٹھیک طریقے پر تھے, لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ خلافت کی شرط کے لیے قریشی ہونا چاہیے, خلافت کی شرط کے لیے قریشی ہونا چاہیے. الائمت من القریش, آج موضوع آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ قریش سے نہ امامت کے اس مسئلے میں آگے بڑھنا اور نہ خلافت کے مسئلے میں آگے بڑھنا. اپنی امت کو حضور نے وصیت فرمائی کہ میرا قریش, میری اولاد اور میرے خاندان والے اگر تمہارے درمیان ہو تو تمہاری امامت صغرا کے بھی امام وہ ہوں گے اور امامت کبرا کے امام بھی وہی ہوں. فاضل بریلوی نے اس پر پوری تحقیق پر وہ دوام رہائش پورا رسالہ تحریر فرمایا کہ الائمت من القریش, امت کا امیر جو ہوگا وہ قریشی ہوگا, وہ قریش سے ہوگا, یا تو بنو ہاشم سے ہوگا یا قریش سے کسی نہ کسی قبیلے سے ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت عمر اگر بنو ہاشم نہیں تو قریشی ہے, ابو بکر اگر بنو ہاشم نہیں تو قریشی ہے, عثمان غنی بنو ہاشم نہیں تو قریشی ہے. تو قریش کے مختلف قریب قبیلے, بنو ادی, بنو امیہ, یہ سارے قریشی قبیلے. تو حضور نے خلافت کے لیے قریش کو رکھا, لیکن انصار کے طرف انصار کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی، یہ توجہ نہیں رکھتے تھے، علم اتنا نہیں تھا. انہوں نے امت کی بھلائی کے لیے کیا فوراً مجلس مشاورت بلائی کہ کسی ایک امیر کو بلاؤ، اس لیے کہ یہاں پر منافق بھی بہت ہے، وہ کہیں دعویٰ نہ کرے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ حضور کے وصال کے بعد جیسی انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ خلیفہ کون ہوگا، تو انصار کہنے لگے منا امیر و منکم امیر. انہوں نے کہا جی ایسا کر لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو پتا چلا تو حضرت ابوبکر دوڑے دوڑے حضرت عمر لے کے ساتھ، آپ نہیں جا رہے تھے، لیکن جلدی کہا حضور چلیے آپ، آپ سابق الاسلام ہیں، اول الاسلام ہے، پہلا اسلام آپ نے لایا، آپ اس میٹنگ میں نہ ہونا، حضور نے ہر مہم میں آپ کو آگے کیا ہے اور آپ کے فضائل کو بیان کرنا، سورج کو آئینہ دکھانا ہے. حضرت ابوبکر کو لے کر گئے سیدنا فاروق اعظم اور وہاں پر آپ بیٹھے. حضرت عمر کا کیا عزم تھا، حضرت عمر خود تنہا چلے جاتے ابوبکر کو چھوڑتے، جی میں پہلے خلیفہ، میں قریشی ہوں، لیکن نہیں، وہ نفس کی بات تھی نہیں. عمر نے ایمان لایا تب بھی تحقیق تھی اور اڑ گئے تب بھی تحقیق. یہ آپ کی بیدار شخصیت کا بیان ثبوت ہے کہ تنہا چلے جاتے، ابوبکر کو لے کر نہ جاتے، خلافت آپ کے ہاتھ پر ہو جاتی، کیونکہ آپ کی تقریب تحقیق، آپ کے بولنے سے جب ابوبکر خلیفہ بن رہے ہیں تو آپ کے اپنے بارے میں بولنے سے آپ کو خلیفہ نہیں مان لیا جاتا. لیکن عمر جانتے تھے کہ عمر ابوبکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، وہ بار بار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ عمر جو ہے ابوبکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. فرمایا عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور غار والی رات کی ابوبکر کی نیکیاں ایک طرف. خود کہتے ہیں غار والی ابوبکر کی وہ ایک نیکی ایک طرف. فرمایا کہ عمر اگر اپنی ساری نیکیاں لے کر آ جائے تو غار والی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایک رات ابوبکر نے رسول اللہ کے ساتھ خلوت میں گزاری. تو حضرت عمر اس اصول پر تھے، حضرت عمر اس اصول پر. آپ کی شان میں کوئی کم حدیثیں اتری ہیں، آپ کے موافقات میں تو قرآن کی آیتیں اتری ہیں، آپ کے پاس کوئی فضیلت کی کمی نہیں، اسی کو بیس بنا کر آپ خلیفہ بنتے. لیکن نہیں، آپ کا اصول تھا کہ حضور نے جس کو مقدم کیا وہ مقدم ہے، آپ کا نفس کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جو مقدم ہے وہ مقدم ہے، جو اول ہے وہ اول ہے، الاول فالاول، جو اول ہے بس وہی رہے گا. اس لیے آپ کو جو خبر پہنچی آپ نے گھر سے نکل کر ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، ان کو لے کر. یہ سارا قرینہ آپ میرے دوستوں، نوجوان دوستوں یاد رکھو، یہ بیدار شخصیت کی دلیل نہیں ہے. آج اگر آپ کو ٹیلی فون کر دیں زرداری صاحب کی آئیے آپ کو یہیں کا بغیر الیکشن کے، ہمارے پاس ہوتی بھی سلیکشن نہیں ہے، تو آپ کاغذ جمع کرو اور آپ کو جناب ایم این اے ایم پی اے بنا دیا جائے گا، تو بندہ پڑوسی کو بھی نہ بولے کہ شاید اس کی کال ہو میرے پاس آ کے، چلو میرے تو کاغذات جمع ہو جائیں گے، کال شاید وہاں کر رہی تھی لیکن پی ٹی سی کا نظام خراب ہے، وہ گھنٹی یہاں بچ گئی ہے، تو لہٰذا وہ خود ہی بھاگے گا، اس کو پتا بھی نہیں چلنے دے گا. لیکن یہ دین کی باتیں ہیں، خلافت عبادت کا شعبہ ہے. آپ گئے تو انہوں نے کہا جی من امیر ومنکم امیر، سیدنا ابو بکر کو لے گئے، انہوں نے کہا جی ایک امیر ہماری طرف سے، ایک امیر تمہاری طرف سے. انصار نے کہا ایک امیر ہماری طرف سے، ایک امیر تمہاری، دو خلیفے بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاتاہم عمر، حضرت عمر نے کہا نہ چپ رہو، یہ بات کیسے کر دی تم، یہ نہیں ہو سکتا. اب بات کیا کی ہے ذرا سنیے. فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر یصلی بالناس، فرمایا ساریو سنو میری بات، کہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ حضور کی امامت کا مصلی، نماز کی امامت کا مصلی، ابو بکر کو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ تم آگے ہو جاؤ لوگوں سے اور نماز پڑھاؤ؟ انصار نے کہا جی ہاں ایسا ہوا تھا. آپ نے فایوکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر، تو تم میں کسی کی جرت ہے، اس کا نفس، اس کا ایمان اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہ پیچھے ابو بکر کو پیچھے کرے اور خود آگے ہو جائے؟ سب نے کہا جی قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو پیچھے کریں اور آگے کریں. حضرت عمر نے ہاتھ بڑھایا حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر، کہا پھر ہاتھ دیجیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. آپ بیعت کرنا تھا، سب نے بیعت کر لیا. تو یہ فتنے کو سلجھانے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، میری بات سمجھا؟ اس فتنے کو سلجھانے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کو سمجھایا، یعنی ان کی ذہنیت کیا، کیونکہ انصار عاشق رسول تھے نا، دلائل تو بہت سارے تھے لیکن ایک مضبوط دلیل یہ تھی، فرمایا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تم سے آگے کیا ہے، تم سے آگے کیا ہے ابو بکر کو، اب تمہاری پاکیزہ نفوس اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم ابو بکر پر مقدم ہو جاؤ؟ وہ تو نیک تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہی ہم نے سوچ کیسے لیا. فرمایا بس آؤ پھر ہاتھ اٹھاؤ اور میں بھی ہاتھ بڑھاتا ہوں، ابو بکر کے دامن سے جڑ جاؤ. کتنی بڑی بشارت ہے، دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے سیدنا فاروق اعظم کا امت پر. اور علی یہی کہہ رہے ہیں الذی بایعوا ابا بکر، میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ مہاجر انصار ہیں, یہ جس چیز پر راضی ہو جائیں تو اس شورہ پر اللہ رب العالمین راضی ہے, ان کے اجماع پر اللہ رب العالمین راضی ہے. تو آپ غور فرمائیے, سیدنا فاروق اعظم کی بے داغ شخصیت ہونے کا کتنا بلند ثبوت ہے کہ آپ نے اس وقت امت کی فرا تفری کو روکتے ہوئے آپ نے اس چیز کو مقدم کیا اور آپ نے اسی چیز کو بالائے گویا کہ ملحوظ رکھا. اب ایک بات یہاں پر مزید سن لیجئے, پھر میں ایک دوسرے اعتراض کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں اور وقت جو تھوڑا سا بچ گیا ہے اس میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. ایک اور خواب سنیے ذرا یہاں پر, یہ تو علم کے حوالے سے ہے. کس کے حوالے سے جی؟ علم کے حوالے سے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود نے شاہ فرمایا کہ لو وضع علم عمر فکفہ لاجع علم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر علم کو, حضرت عمر کے علم کو, علم و عظمت کو اگر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور سارے عرب کے علم کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو پلہ بھاری عمر کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. کچھ بحث انشاءاللہ میں کل بھی چلاؤں گا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں. تو یہ حضرت فاروق اعظم کے علم کا وہ اقرار تھا جو صحابہ کرتے تھے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے بن جائیں جیسے عمر تھے تدبر کے حوالے سے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے لقمان حکیم جیسا بننا میں نہیں بن سکتا. فرمایا تم سمجھتے ہو میں لقمان حکیم جیسا ہو جاؤں؟ کم میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضرت لقمان حکیم بڑے دانا اور حکیم تھے. تو سیدنا عثمان غنی نے حضرت عمر کو لقمان حکیم کہا, فرمایا تم مجھ سے کہتے ہو میں عمر جیسا ہو جاؤں تو میں لقمان حکیم جیسا نہیں ہو سکتا. تو سب نے آپ کے علم مبارک کو ترجیح دی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو یہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک دن گیا اور حضرت عمر کی صحبت میں بیٹھا. یعنی علم اور تقویٰ اور فیض کا دریا بارگاہ عمر کے اندر کیسا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پہنچا, فرمایا وہ بھی مجلس میں, ایک دفعہ مجلس میں پہنچا, فرمایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا. اوسقا فی نفسی من عمل سنت, فرمایا کہ میں حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم کی محفل میں ایک دن بیٹھا اور فرمایا کہ میرے نفس میں اور میرے دل میں ایمان و استقامت اور وسوخ اور رسوخ کی ایسا فیض تیار ہوا جو سال بھر میں عبادت کرتا تو نہ پیدا ہوتا. فرمایا آپ کی صحبت کی برکت تھی. ایک دن عبداللہ بن مسعود جیسے آدمی فقی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے, فرمایا کہ ایک مجلس تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا, میرے نفس میں ایک سال کے عمل سے زیادہ وسوخ, یعنی ایک سال اگر میں عبادت کرتا اور جتنی اللہ کی محبت, وہ کہتے ہیں ایک نظر میں تیرا دینا. غیر مقلد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا, میں نے کہا صحابہ کو سنو, کہتے تمہارے پیر کہتے ایک نظر میں پار کروا دیا. میں نے کہا پھر صاحب نظر بھی ہونا چاہیے اور جس پر وہ نظر پر فرمایا تو یہ ہو جاتا, یہ ہر ایک کی نظر کی بات نہیں. اور یہ ثابت ہے, اس کے شواہد موجود ہیں, شواہد موجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اور یہ تصوف کا قرینہ صحابہ کے نزدیک حجت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ میں اگر پوری سال عبادت کرتا تو شریعت پر استقامت اور اللہ کی محبت میں سرشاری اتنی نہ پاتا جو ایک نشست حضرت عمر کے پاس بیٹھ کر لیتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم مبارک اور آپ کی قابلیت و صلاحیت. ایک خواب میں آپ کی خدمت داخل عرض کر رہا تھا, مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. ادھر تھا کہ مجھے پیالہ دودھ کا دیا گیا, میں نے پیا پھر عمر کو پلایا. یا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور سے سنا, بین انا نائم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جناب میں سو رہا تھا اور سوتے سوتے میں نے دیکھا کہ میں کسی کنویں کے اندر ہوں. حضور شاہ فرماتے ہیں میں کسی کنویں کے اندر ہوں, علیہ دلون, اور اس پر ایک جناب جو ہے وہ ڈول بھی لگا ہوا ہے, کنویں کے اندر ڈول بھی لگا ہوا ہے. میں نے اس میں سے پانی نکالا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک ڈول تھا, میں نے اس سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا, جتنا اللہ نے چاہا میں نے پانی نکالا. فرمایا پھر ڈول کی رسی میں نے ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی. یعنی حضور فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس تھا اور کنویں کے اندر پانی تھا تو میں نے اپنی طاقت سے ڈول کو کھینچا. اب دیکھیں کتنی اس خواب میں کتنی بڑی جو ہے کہ وہ عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ کنواں تھا اور کنویں میں پانی تھا, حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کھینچا اور کھینچ کر اس پانی کو میں نے نکالا جتنا چاہا, پھر اس کو میں نے ابو قحافہ کے حوالے کر دیا. ڈول میں نے ابو قحافہ کے حوالے کر دیا, یعنی عبداللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو قحافہ کے بیٹے کے حوالے کر دیا, یعنی سیدنا صدیق اکبر کے حوالے کر دیا. فرماتے ہیں پھر نزعی ہی, اس نے ایک ڈول نکالا اور اللہ رب العالمین واللہ یغفر لہ، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے، اور ضعفن پھر اس کے بعد ایک ڈول نکالنے کے بعد اس نے اپنے اندر کمزوری محسوس کی، ایک ڈول نکالنے کے بعد اس نے اپنے اندر کمزوری محسوس کی، فاخذہ ابن خطاب، اس کے بعد خطاب کے بیٹے حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو دے دیا گیا کہ تم اب یہ جناب ڈول پکڑو اور اس کو کھینچو، فلم آنا اب قریب من الناس ينزو نزو عمر بن خطاب حتى ضرب الناس بعقيل، میں فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا، فرمایا میں نے لوگوں میں کسی سردار کا عمر بن خطاب جیسا ڈول نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس دریا کے اندر اس کنویں کے اندر گوبر ڈالنا شروع کر دیا، لیکن جس شدت کے ساتھ میں نے عمر کو ڈول نکالتے ہوئے دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس کی تعبیریں کئی کی گئی ہیں، ایک اس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ ڈول جو ہے وہ دین کی خدمت ہے. سرکار نے فرمایا جس زور سے میں نے نکالا اس کے بعد ابو بکر نے نکالا تو وہ تھک گئے، فرمایا عمر نے نکالا تو بڑی مضبوطی سے نکالا، اس کے بعد لوگوں نے اس کنویں کے اندر گندگی ڈالنا شروع کی، یعنی دین کو بدنام کرنا شروع کیا. یہ اشارہ ہے حضرت عثمان غنی کی خلافت کی طرف تیسرے، یعنی فرمانا یہ تھا کہ جس مضبوطی کے ساتھ میں نے دین کے سامنے ہر مشقت کو برداشت کیا اور دین کی باغ ڈور کو سنبھالا، ابو بکر تو اس مرتبے پر آیا لیکن میری نیابت اس مذہب اگر کسی کو ملی ہے تو عمر کو ملی ہے. تو یہ خواب بھی سیدنا فاروق اعظم کی شدت استقامت اور آپ کے مستقبل مزاج ہونے کی بیم دلیل ہے جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے. درود پاک فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پر یہ دوسری حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ایک حدیث پاک مزید سن لیجئے اس حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے بخاری شریف کی، سرکار نے فرمایا تھا کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ جی قیامت تو اپنے ٹائم پر ہی آئے گی، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، فرما پڑا ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں، یعنی مجھے اس ایمانی گوشے پر زیادہ فخر ہے. تو سرکار نے فرمایا جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو سیدنا شیخین کا مقام یہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا تھا، فانا احب اللہ ورسولہ ابا بکر وعمر فارجو ان اکون معاہم وان لم اعمل باعمالہم رواہ مسلم. حضرت انس کہتے ہیں اس وقت میں حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے رب سے محبت کرتا ہے، ابو بکر سے محبت کرتا ہے، عمر سے محبت کرتا ہے، مانا کہ عمل ان جیسا نہیں ہے لیکن محبت کرتا ہے. آقا نے فرمایا جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو یہ وہ نسبت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قدر و منزلت ہے اور یہ آپ کے مرتبے کی عظیم بلندی ہے جو حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی. اب آپ دیکھیے کہ حضرات حسنین کریمین کے لیے یہ جملے آئے ہیں کہ وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے فضیلت ان کے درجے کے مطابق، جو حسنین کا درجہ فضیلت کے اندر ہے وہی فضیلت اس حدیث کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ نوجوانوں کے سردار ہیں تو جنت میں آپ ابو بکر کے بھی سردار ہیں، ایسا نہیں. آپ حضرت عمر کے بھی سردار ہیں، ایسا نہیں. آپ عثمان غنی کے بھی سردار ہیں، ایسا نہیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سید الشباب اہل الجنہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے، اس سے اگر حضرت حسین کی امامت سب سے پہلے قبول کی جائے تو میں پوچھتا ہوں تو پھر اس میں تو پھر حضرت علی بھی آ گئے، سیدہ زہرا بھی آ گئی، امام حسن بھی آ گئے، تو پھر حضرت امام حسین کو پھر حضرت علی سے بڑا آپ نے مانا، تو پھر آپ کا ایمان کیا رہا؟ کہنے لگے نہیں وہ تو اس سے خارج ہے. میں نے کہا خارج کے الفاظ تو نہیں ہے، کہ عقلن تخصیص ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی عقلن تخصیص ہے. سمجھ نہیں بات؟ اب سنیے حدیث پاک کو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فضیلت اس کے درجے کے مطابق دی ہے. فضیلت کے تو دریا بہ رہے ہیں لیکن جب ایک متعین کر دیا گیا تمام چیزوں کو تحقیق کے جامع کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو فضیلت دینے کے بعد سب کو درجہ اپنی زندگی میں عطا فرمایا، تو اس وہ ساری عمومی فضیلتیں اس کے درجے کے اعتبار سے مختص ہوتی چلی جائے گی. یعنی کہ ایک فضیلت اٹھا کر سب پر بزرگی دے دی جائے، سب پر بڑھا دیا جائے، نہیں، جو ان کا درجہ متعین ہو گیا اس درجے کے اندر وہ ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد جتنے نوجوان ہیں قیامت تک تمام نوجوانوں کے سردار ہیں جو جنتی ہوں گے. جو بولیے جنتی ہوں گے. اچھا اوپر والے کون ہیں؟ وہ تو بڑی عمر کے ہیں. اوپر والے کون ہیں؟ یعنی جنت میں سب جائیں گے تو اس وقت عمر اتنی ہوگی، بعض علماء نے 30 سال لکھی کہ اس وقت شعور بیدار ہوتا ہے، جوانی اعتدال پر ہوتی ہے، ذوق میں قبول اور رد کے اندر تمیز آ جاتی ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر ایک دیوانی عمر ہوتی ہے، 21 سال ایک وجدانی عمر ہوتی ہے، اس میں جو چیز اچھی بھی نہ ہو وہ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن 30 سال کی عمر کی عمر ایسی آ جاتی ہے کہ طبیعت میں شعور اور جوانی کے اثرات باقی رہتے ہیں اور قبول کرنا اور رد کرنے کا شعور بھی باقی رہتا ہے، اس لیے بعض علماء نے 30 سال کی عمر لکھی ہے، 30 سال کی عمر میں بندہ اپنے باطنی جذبات کو صحیح طور پر اس کی ترجمانی کرتا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو جوان سب ہوں گے، جو حضور بڑھیا نے کہا حضور جنت میں جاؤں گی، سرکار نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی، سرکار نے فرمایا مسکرا کے وہ جوان ہو کر جائے گی، تو جنت میں جب اتنی نعمتیں ہیں تو بوڑھا کیا کرے گا، کمر کا درد لے کر بیٹھے گا، سر کا درد لے کر بیٹھے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، وہ جوان ہو کر جائے گا، اور پھر کسی چیز کو فنا نہیں ہے، کیا فرمایا بولیے؟ کسی چیز کو فنا، یہاں تک کہ سیب اگر کھائے گا نا، فروٹ کھائے گا، وہ کھا کر ہٹائے گا تو وہ پورا ہو جائے گا، ہر چیز کو بقا ہے، ہر چیز کو بقا ہے، وہ کیسے؟ سورج کی روشنی جب آپ کی کھڑکی سے آپ کے گھر میں آتی تو کم ہوتی ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے تو کم ہوتی ہے، جس طرح دنیا میں یہ نظیر ہے کہ اس میں کمی نہیں آتی، اسی طرح جنت کی کسی بھی نعمت میں کمی نہیں آئے گی، دوام رہے گا، کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی شیر کو اگر آدھا کاٹا جائے تو وہ پھر پورا ہو جائے گا، یعنی مداومت، موت ختم ہے، زوال ختم ہے جنت کے لیے۔ اب آپ سنیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ یا جو ان کے درجے سے نیچے ہیں، ان کے ٹھیک ہے اعتدال سے عرض کر رہا ہوں، جو ان کے درجے سے نیچے ہیں ان سب پر فوقیت سیدنا امام حسین کو ہے، اور آپ سید شباب اہل الجنہ اس معنی میں ہے کہ آپ ان تمام جنتیوں کے سردار ہیں جو آپ سے منصب میں نیچے ہیں، اور وہ جنت میں جب ہوں گے تو سرداری آپ کے پاس ہوگی۔ اچھا جی، اوپر والے جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اوپر والے جو ہیں، اب سید اہل شباب اہل الجنہ، اس کو بعض لوگ کھولتے کھولتے فضیلت میں، جی یہ چوہے ہیں، یہ چرا، یہ مکھی، تو مکھی کے اوپر مکھی، مارتے مارتے کہتے وہ نبیوں سے بھی بڑے ہوں گے، ہم نے کہا ایسا ظلم نہیں کرو، وہ نبیوں سے بڑے ہوں، میں نے کہا کل کو تم دعویٰ کرو یہ خدا سے بھی بڑے ہوں گے، معاذ اللہ، تو ایک حد بندی لگاؤ نا، سیدی شباب اہل الجنہ وہ خبر واحد ہے، اگر اصول کی طرف آ جائے خبر واحد ہے، اور جن کی افضلیت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یہ خبر واحد اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، اصول تو تمہارے نزدیک بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو حیثیت ہو وہ حیثیت اس کو دی جائے، اس کو بڑا کر دی جائے تو وہ متین ذات اس کو پسند بھی نہیں کرے، ان کو جن آتی ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا گھٹیا باتیں کر رہا ہے، اگر آپ کے شیخ کے سامنے آپ کو ترجیح دی جائے تو آپ کو جن آئے گی، لیکن بعض بناوٹی لوگوں سے جو کہتے ہیں جی کرتے رہیے تاکہ چار ہمارے بھی متاثر ہو جائے، نہیں نہیں، میں نفیس طبیعتوں کی بات کر رہا ہوں، متین طبیعتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ پہلی بات اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، اور اگر ان میں وہ خاصیت ہو کوئی ترجمانی کر بھی لے تو کچھ حد تک خاموش رہتے ہیں کہ چلو تحریر نعمت کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی عطا پر تشکر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعی میں کسی بڑے سے فضیلت دے دی جائے تو وہ اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، تو امام حسین کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جبکہ سب کا یقین ہے کہ امام حسن جو ہے اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ امام حسن صرف عمر میں بڑے نہیں بلکہ امامت و درجے کے اندر بھی حسین سے بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، تو سید شباب اہل جنہ حسین جو ہے تمام جنتی سرداروں نوجوانوں کے سردار ہیں، کس دائرے کے اندر؟ اس دائرے کے اندر جو آپ کی ماتحت ہے، اچھا جو آپ سے پہلے گزرے وہ لوگ کون ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، تو اس کے بارے میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کیا ہے، میرے ابو بکر اور عمر ہیں، اور اس کے راوی دیکھیے حضرت علی بھی ہے، حضرت علی خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے قال ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کے اندر دیگر کئی کتابوں کے اندر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا یہ پچھلے جنتی جو بوڑھے ہیں، یہ تمام پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، علاوہ نبیین کے، علاوہ مرسلین کے، علی انہیں مت بتانا، یعنی جا کر ابو بکر عمر کو یہ بات تو مت بتانا، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں، یہ میرا ابو بکر جو ہے، عمر جو ہے، یہ جنت میں جتنے بوڑھے پہنچے میرا ان سارے بوڑھوں کے سردار ہے، اور میرا حسین جو وہ جوانوں کا سردار ہے، یہ مانا کہ سب جوان ہو کر پہنچیں گے، لیکن جو اپنی عمر اور رتبے کے اعتبار سے جتنا بڑا رہا ان تمام بڑوں کی سرداری ابو بکر اور عمر کو عطا کی جائے، کیونکہ جو فضیلت اس دنیا کے اندر ہے وہی فضیلت اس دنیا کے اندر ہے. سمجھ میں آئی نا؟ جو فضیلت اس دنیا کے اندر ہے وہی فضیلت اس دنیا کے اندر ہے. تو یہ حدیث مبارکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحمت فرمایا اور ان کی عظمت اور شان عطا فرمائی. حضرت انس کہتے ہیں، حضور کے خادم ہیں حضرت انس، اور وہ بڑے قریب سے ان تمام معاملات کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں. فرمایا میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار، کئی صحابہ کرام انصار و مہاجرین حضور کے بعد تشریف لاتے اور بیٹھ جاتے سر جھکا کر، بیٹھ جاتے سر جھکا کر، جو بھی آتا بیٹھ جاتا سر جھکا کر. ان میں اگر حضرت ابو بکر و عمر ہوتے تو فرمایا وہ بیٹھ کر نہیں بلکہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین اقدس کو وہ دیکھا کرتے تھے. فرمایا کان ینظران الیہ وینظر الیہما، سرکار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ کر باتیں کرتے. فرمایا ویتبسمان الیہ ویتبسم الیہما، فرمایا وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے، سرکار ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے. یہ حضور نے وہ خود اشارے مرحمت فرمائے ہیں تقرب کے اندر، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن اور ان تمام صحابہ کرام علی مردوان کی بزرگی، ان کا مرتبہ اور مقام اس سے واضح ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کی جو دانائی ملی، فتح مکہ آپ کے علمی مشورے سے ہوا، فتح مکہ جو ہے وہ آپ کے علمی مشورے سے ہوا. بدر کے اندر قیدیوں کا جو معاملہ ہوا اس میں ابو بکر کا تو فیصلہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ نے جس فیصلے کو پسند فرمایا وہ حضرت عمر کا تھا، قرآن میں موجود ہے. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی دیانت اتنی تھی اور آپ کے فیصلے کے اندر جو گویا کہ بالخصوص فطروں کو سرد کرنے کے حوالے سے نیت اتنی حاضق تھی کہ آپ کے فیصلے بالکل درست ہوا کرتے تھے. اور فتح مکہ جو ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے معاملات آئے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مکہ کی طرف چڑھائی کرنی چاہیے، انہوں نے صلح حدیبیہ کو پامال کیا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا ہے، ہم نے جانا چاہیے. سرکار نے 10,000 کا لشکر بنا کر مکہ مکرمہ میں اترے، اس سے پہلے ابو سفیان کو خبر ہو گئی تھی، بعد میں صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، یہ حضور کے پاس آ گئے. حضرت عباس نے کہا کہ حضور یہ ہمارے علاقے کا بڑا رہا ہے اور یہ مؤلفت القلوب ہے، ان کو آپ بشارت دیجیے ایمان لے آئیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، میں قتال کے تو جا رہا ہوں لیکن ہاں جو تیرے گھر میں آئے گا اسے چھوڑ دوں گا، جو تیرے گھر کے اندر چلا گیا وہ امن میں ہے. تو کہا حضور میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے. فرمایا جو تیرے ساتھ تیرا دوست ہے اس کے گھر میں بھی جو آ گیا امن میں ہے. کہا اس کا گھر بھی بہت چھوٹا ہے. فرمایا جس نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی وہ امن میں ہے. لیکن حضور کا جو خروج تھا اور حضور کا جو تشریف لانا تھا اس فیصلے کے اوپر سارے لوگ منع کر رہے تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ لوٹا پھوٹا قافلہ سرکار کے پاس پہنچا صلح حدیبیہ کا، کہ جب یہ شک مان لی گئی تھی کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہوگا اسے چھیڑا نہیں جائے گا، اور جو مدینے میں مکہ کا آدمی آئے گا اس کو لوٹا دیا جائے گا، مدینے کا جو مکہ جائے گا اسے نہیں لوٹایا جائے گا، لیکن جب انہوں نے وہاں پر قتل و غارت گری شروع کی تو وہاں پر چند مسلمان تھے وہ وہاں سے بھاگے اور انہوں نے جنگل میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ، پورا یہ ابن عبداللہ ابن نجدی کے بیٹے نے مختصر سیرت رسول کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے اور پوری وہ نظم لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر یہ پورا نظم و نقشہ لکھا ہے، اسی طرح اصحابہ کے اندر یہ پورا نظم اور یہ پورا واقعہ گویا کہ پورے اچھی طرح سے موجود ہے. کئی کتابوں کے اندر یہ واقعات آئے ہیں، طبرانی موجود الصغیر کے اندر یہ واقعہ پورا تفصیلی طور پر موجود ہے پوری سندوں کے ساتھ، اور اس کو حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے حسن فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ مکہ سے جو بچے کچھ لوگ، یعنی 18 سے زیادہ لوگوں کو کافروں نے قتل کر دیا تھا مکہ کے اندر، جو بچ کے بھاگے انہوں نے جنگل میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے. سرکار اس وقت میری ماں ام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، تہجد کا وقت تھا. اس راجیز نے جب چیخا کہ یا ربی انی ناشد محمدا حلف ابی ہی و ابی لطلدا، پورا جب اس نے منظر پیش کیا اور اس میں شعر اس نے یہ پڑھا تھا کہ وزعمو ان لست عدو احدا، کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. فہم اقلو و اضلو عددا، اور وہ کافر بڑے ذلیل اور مختصر ہے، میں تو حضور کو پکار رہا ہوں. تو یہ حدیث دلیل بنتی ہے دور سے حضور کو ندا کرنے کی. حضور اور اس راجس کے درمیان 3 دن کا فاصلہ تھا، کتنے کسی نے، حضور مدینے میں تھے یہ مکہ میں تھا، اس نے یہاں سے پکار کر کہا کہ وزعموا ان لست عدو احد، کافر یہ گمان کرتا ہے کہ تم ہمیں مار دو گے یہاں پر اور ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، عدو احد ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے. یہاں سے اس نے پکارا، میری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھ گئے. تین دن کی مسافت ہے، کتنی؟ وہ رات کے اندھیرے میں زور سے نہیں پکارا کیونکہ وہ جھاڑیاں تھیں اس میں چھپا ہوا تھا، زور سے پکارتا تو جھاڑی کے باہر تو کافر کھڑے تھے وہ پکڑ لیتے اس کو، تو وہ دل ہی دل میں پکار رہا تھا، دل ہی دل میں حسن ان کا نام لے کر پکار دیکھ غم میں. مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہی کہا نا، حسن ان کا نام لے کر پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پسے انتظار آئے. یہاں جب کہا تو حضرت شہنشاہ سخن نے بالکل درست بات فرمائی کہ یہ وہ نہیں جو غافل پسے انتظار آئے، حضور غافل نہیں ہے جو انتظار کے بعد آئے. یہاں سے پکارا، میری ماں میمونہ کہتی ہیں کہ سرکار کے بستر سے اٹھے اور جہاں وضو فرماتے وہاں تشریف لے گئے اور تین دفعہ مکے کی طرف منہ کر کے اشارہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، گھبرانی تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. مل کر پڑھیے نا، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پسے انتظار آئے. یہاں سے پکارا، وہاں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملے فرمائے نصرتا نصرتا نصرتا. میں نے اس کی سند بھی پیش کی، علماء نے اس کو حسن لکھا ہے. ابن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے سرت نے اپنی کتاب سیرت مختصر رسول کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اس اشعار کو نقل کیا ہے، حضور کے اس جواب کو نقل کیا ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا میں حاضر ہوں بلکہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی. میری ماں میمونہ پیچھے سے آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہنے لگی اے اللہ کے حبیب کس کو پکار رہے ہیں، آگے تو کوئی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میمونہ دراصل وہ میرا ایک غلام ہے دور جھاڑیوں میں پکار رہا ہے. حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پسے انتظار آئے. کہا میمونہ وہ مجھے پکار رہا ہے اور میں اس کی دلجوئی کے لیے جواب دے رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ کسی کو ذکر نہیں کیا. تین چار دن کے بعد وہ لوٹا پوٹا قافلہ جو تھا وہ لوٹ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا. جب پہنچا تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، جسم سے خون بہ رہا ہے. صحابہ تو پھر محمد رسول اللہ والذین معه شدة الکفار رحماء بینهم، وہ تو آپس میں رحیم و کریم ہے. جب دیکھا تو سب روتے ہوئے دوڑتے ہوئے آگے کہ یہ تمہارا حال کس نے کیا، ارے یہ تو میرا بھائی مکے میں رہتا تھا، ارے یہ تو میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ تو مومن ہے سارے، تمہارا حال یہ کس نے کیا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا حال کیا، ہمارے فلاں بھائی کو بھی مار دیا، باپ کو مار دیا، چچا کو مار دیا، یہ کر دیا. کہا کس نے کیا؟ کہا مکہ کے فلاں فلاں قبیلے والے. کہا انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا. کہا معاہدہ ہی تو انہوں نے توڑا ہے اور انہوں نے کئی مسلمانوں کو معاذ اللہ شہید کر دیا. جب یہ بات انہوں نے کی تو مدینہ منورہ کے اندر ایک گورام مچ گیا. سرکار نے مجلس مشاورت بلا لی، فرما بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے کافروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. جب یہ بات انہوں نے کی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے مشاورت طلب کی اور سرکار نے ان سے مشاورت کرنے کے بعد دور جا کر، سرکار بڑے غمگین تھے، دور جا کر حضور تنہا بیٹھ گئے. اب سارے صحابہ ڈر رہے ہیں، خوف ہے، رعب ہے سرکار کی رسالت کا کہ قریب ہم کیسے جائیں اور قریب جا کر ہم جناب جو ہے وہ باتیں کیسے کریں. تو وہ دور جا کر بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام سارے دور جا کر بیٹھ گئے کہ سرکار علیہ السلام کے قریب ہم نہیں جائیں گے. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور سیدنا عمر اٹھے اور دونوں آگے بڑھے اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. سرکار نے ان سے فرمایا بولو، تم تو میرے لیے ایسے ہو جیسے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں. فرما بولو ابو بکر عمر، تم میرے لیے ایسے ہو یہ بندے کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. آنکھیں اور کان انسان کے جسم میں تحقیق کا کام دیتے ہیں، ذہن و عقل کو توانائی فراہم کرتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں. تو حضور کے اصل مشیر وہ شاغل فی الامر کے اندر اشارہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور شیخین کی طرف دراصل ہے. تو عرض کی دونوں نے، حضرت ابو بکر نے اپنا مشورہ دیا، حضرت عمر سے حضور نے فرما تم کیا کہتے ہو؟ کہا حضور جو کیا اس کا بدلہ تو لینا ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، معاہدہ توڑنے کی وجہ سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور ان سے مکمل باز پرس کی جائے گی. سیدنا ابو بکر کچھ کہتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بس چپ ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ، مجھے عمر کا مشورہ پسند ہے. اور حضور فرما آسمان پر دو فرشتے ہیں، آسمان پر دو فرشتے ہیں، ایک شدت و جلال کو پسند کرتا ہے اور ایک نرمی کو پسند کرتا ہے. فرمایا جو نرمی کو پسند کرتا ہے وہ جبرائیل ہے اور جو شدت کو پسند کرتا ہے وہ اسرائیل ہے. فرمایا وہی صفات میرے دونوں غلاموں کو ملی ہے, ایک کو جبریل والی صفات ملی کی ہے, ایک کو اسرائیل والی صفات ملی. اور پھر حضور نے شاہ فرمایا اللہ کے دو نبی ہیں, ایک نوح ہے جو دشمنان خدا پر انتہائی شدید ہے اور پتھر سے پہاڑ سے زیادہ شدید ہے, اور ایک ابراہیم ہے جو گھی سے زیادہ نرم ہے. فرمایا ابراہیم کی صفت جو ہے وہ ابو بکر کو ملی ہے, اور نوح کی شدت جو ہے وہ عمر کو ملی ہے, اور ابراہیم کی نرمی ابو بکر کو ملی ہے. یہاں سے اشارہ بھی تھا کہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم کا رتبہ سب سے بڑا ہے, اس لیے حضور علیہ السلام نے اشارہ دیا ہے کہ جس کو نرمی ملی ہے تو میری بارگاہ سے درجہ بھی اسی کو ملا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے کہنے پر یہ تمام معاملہ ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ پر انشاءاللہ کل میں ایک نشست مزید کرنا چاہوں گا, اور اعتراضات کے حوالے سے دو جو بنیادی سوالات ہیں اس کے تفصیلی جوابات انشاءاللہ میں شروع سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج اگر پیش کرتا ہوں تو وقت میرے پاس مختصر ہے, کچھ چند اس میں چند تاریخی حقائق کے ساتھ. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مکمل اس پر ایک مقدمہ طاری ہو جائے, تو لہذا آج کے درس کے اندر میں نے آپ کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے بنیادی خصائص ذکر کیے ہیں, اور ان میں سے چند یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کو محبت کے اندر اس قدر کامل ہے کہ آپ کی کئی اولادیں ہیں, لیکن آپ کی ایک صاحبزادی ہے جن کا نام حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ حضور کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو حفص رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ ورنہ ہوا یہ جاتا ہے کہ بندہ بیٹے پر فخر کرتا ہے, بندہ جو ہے بولیے نا بیٹے پر فخر کرتا ہے اور اپنی کنیت بیٹے کے نام سے رکھتا ہے, لیکن سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میرے بیٹے مل کر وہ نہ کما سکے جو میری بیٹی نے مجھے مرتبہ دیا. جو سرکار کی حریم ناز میں آپ نے اپنے کئی بیٹے ہونے کے باوجود اپنی کنیت یہ نہیں رکھی, اپنی کنیت ابو حفص رکھی, اس لیے آپ کے نام کے آگے ابو حفص آتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی نے اسی نسبت کو لیتے ہوئے انہوں نے اپنی کنیت ابو حفص لکھی ہے. تو یہ اس نسبت کے حوالے سے لی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, اور سیدنا فاروق اعظم کی اس نسبت سے پتا چلا اور اس نظریے سے پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم عقیدے کے اندر نسبتوں کے بڑے قائل تھے, کہ آپ کے بیٹے ہونے کے باوجود اور بیٹے کو اتنا شرف ملنے کے باوجود آپ نے بیٹے کی نسبت پر فخر نہ فرمایا بلکہ آپ نے بیٹی کی نسبت پر فخر فرمایا, اور آپ نے نسبت جو ہے وہ ابو حفص لکھی. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نسبتوں کے بڑے مشتاق رہے, اہل بیت کے بڑے بولیے عاشق رہے. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں شیعوں کی کتابیں اصول کافی کے اندر یہ بے داغ شخصیت کے حوالے بتا رہا ہوں, ان کے اثار اور فضیلت بتا رہا ہوں. سیدنا عمر آج تک دنیا نے ایسا خلیفہ نہیں دیکھا جو مشکیزہ کندھوں پر اٹھا کر غریبوں کے گھر پانی بھر رہا ہو. ایسا خلیفہ اس چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا, ایسا مسلمانوں کا حاکم اور ایسا درد اور فکر رکھنے والا حاکم جو اپنے کاندھے پر صرف مشکیزہ نہ اٹھاتا ہو بلکہ ہر شہید کے گھر کے آگے کھڑا ہوتا ہو اور پرچی اور کاغذ لے کر ہاں گھر میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کہے یہ نمک بھی چاہیے تو پتی بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. خلیفہ خود لے کھڑا ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا, جس کے نام سے قیصر کے ایوان میں زلزلہ آ جائے, کسرا جس کے نام سن کر اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ جائے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور ذمہ داری دیکھیے اور رسول اللہ کے دین پر اور حضور کے منصب سے وفا کی انتہا دیکھیے. شہید کی بیوی نے اندر سے کہا امیر المومنین ہمیں حیا آتی ہے, آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, رسول اللہ نے آپ کو یہ عنایت منزلت عطا فرمائی, یقیناً میرا شوہر راہ خدا کے اندر شہید ہوا لیکن آپ کا رتبہ تو بہت بڑا ہے. فرمایا نانا بہن میری بات سن, میں نے سنا ہے کہ بازار میں لوگ پیسہ زیادہ لیتے ہیں, تو میں نے کہا میں تمہارے گھر کا راشن خود لاؤں گا تاکہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو اس کا کوئی غلط استعمال نہ کرے, اس کے گھر میں جو چیز پہنچے وہ اعتدال کے ساتھ پہنچے. کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہ احساس ذمہ داری ہے, یہ بیدار شخصیت ہے. روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جن کے شوہر جہاد میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, سیدنا عمر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, رات کو تو گشت لگانا ہے, صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے گھر نوٹ کیے ہوئے تھے کہ کن کن گھر کے لوگ گئے ہیں جہاد پر, یہ فلاں فلاں گئے, اچھا کتنے دن ہوا یہ بھی بتاؤ, جس میں ایک ہفتے سے زیادہ دن ہوتا اس کے گھر پر جاتے دستک دیتے اور اس خاتون کو کہتے کہ آپ گھر میں تشریف رکھے, اور باہر جو دہلیز ہوتی ہے نا مٹی سے بھری اس پر بیٹھ جاتے. سیدنا فاروق اعظم جو حضور کے ساتھ آج آرام فرما رہے ہیں, یہ ان کا رتبہ اور مقام ہے, باہر بیٹھ جاتے. وہ خواتین کہتی حضور اندر آ جائے, فرمائیے کیسے ہو, مجاہد کے گھر میں کیسے جایا جا سکتا ہے, جو اللہ کے دین کو بچانے جا رہا ہے اس کے گھر میں کیسے جائیں, فرمایا اس کی تو حیا ہونی چاہیے. اور آپ پردے پسے پردہ، وہ پاک باز خواتین ہوتی آپ پہاڑ دہلیز پر بیٹھ جاتے، روڈ پر بیٹھے ہوتے اور لوگوں کو کہتے کھڑا کوئی نہیں ہوگا، جو آ رہا ہے بس گزرتا جائے اور مجھے اس دروازے پر سلام بھی نہ کرے، مجھے اس دروازے پر یہ حیا اور شہید کی اور اس مجاہد کے گھر کے ساتھ، فرمایا یہاں سلام بھی نہ کرے، بس یوں سمجھ لے جیسا مجھے دیکھا ہی نہیں ہے اس نے، بس گزر جائے، اور پہلی بات اس راستے سے آئے نہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر آپ اس خواتین سے اس خاتون سے کہہ دے کہ دیکھ جو تیرے دل میں بتا دے میں تحریر کر رہا ہوں تیری جانب سے قاصد، اگر تو خود لکھنا چاہتی ہے لکھنا جانتی تو لکھ کر دے اور خط میرے حوالے دے تاکہ میں قاصد کے حوالے کر دوں، قاصد کو پہنچا دوں، کامل المومنین کسی اور کو بھیج دے، کرنا نہ تیرا شوہر اتنے بڑے کام کے لیے گیا ہے کسی اور کو دوں تو وہ خط ظاہر نہ کر دے اور تیرے دل کو تسلی نہ پہنچے، اس کے دل کو تسلی نہ پہنچے، فرمایا جو خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے گیا ہے بچانے کے لیے گیا، عمر اس کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا، تو جو لکھ لیتے تو ان کا خط جمع کر کے جو ڈاکیا رکھا ہے جس کے لیے سو سو میل کی مسافت رکھی کہ یہاں سے گھوڑا لے جائے گا سو میل تک دوسرے کو دے گا، دوسرا لے جائے گا تیسرے کو دے گا، تیسرا چوتھے کو دے گا اور وہاں خط پہنچے گا، یہ پوری چھاونی اور پورے آپ نے پوسٹ آفس جگہ جگہ پر بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے سند وہاں پر سند وہاں پر، اس طرح ترسیلی نظام آپ کے پاس ہے، اور جو نہیں لکھ سکتی تھی آپ باہر بیٹھ جاتے اور اس خاتون سے کہتے جو بہن لکھانا چاہتی تو لکھ، تیری عزت میری بیٹی سے بھی زیادہ ہے میری ماں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ مجاہد جو تیرے گھر سے گیا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے گیا ہے، اور حضور نے فرمایا جو آنکھیں رات کو اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے خدا نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کے اس آنکھ کو گویا کہ جہنم دیکھے یہ حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ آنکھیں جو سرحدوں کا پہرہ دیتی ہیں، سیدنا عمر ایسے بے داغ شخصیت ہے کہ نفس کا تو کہیں گزر ہی نہیں ہے، انا کا تو کہیں بولو گزر ہی نہیں ہے، نفس کا تو کہیں نہ ٹھگوں کو برداشت کیا نہ ٹھگی کی، نہ ٹھگوں کو برداشت کیا نہ ٹھگی کی، بلکہ ایسے ایسے ٹھگوں کو مارا کہ اگر آپ جب تک رہے تو لوگوں کے دلوں سے ٹھگانے کا مادہ ہی ختم ہو گیا، یہ آپ کی خلافت تھی، عمر بیٹھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر جب مدینے میں ہوتے نا لوگوں کو مدینے میں برے خواب نہیں آتے تھے، یہ آپ کی روحانیت تھی، یہ بھی لکھا علماء نے، آپ جب تک حیات رہے کسی بچے کو بہانہ خیال خواب نہیں آیا، بچے رات کو ڈر جاتے ہیں بھوت پریت دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا وجود مسلمانوں پر ایسا رحمت تھا کہ رات کو جو سو رہے وہ امن سے سو رہے، جسم بھی امن سے ہیں اور خواب بھی امن سے، یہ عمر رضی اللہ کیسی بے داغ شخصیت جو خوابوں میں بھی مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، خواب بھی انہیں پاکیزہ آتے ہیں، خواب بھی انہیں ڈرانے نہیں آتے، فرمایا حضرت عمر مدینے میں ہے تو خبیث جن غائب ہیں، انسان تو انسان جن کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ جنگلوں سے نکل کے باہر آ جائے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا اللہ کا مرتبہ اور مقام ہے، بے داغی آپ دیکھیے اور فضیلت کا مرتبہ اور مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا اللہ کا آپ دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے لیے 2000 درہم اور حسین 2500 درہم اور حسین کے لیے 5000 درہم، بیٹے نے کہا یہ کیوں، کہا چپ ہو جا، کہا کیوں، کہا حسین جیسا باپ لیا، حسین جیسی ماں لیا، حسین جیسی نانی لیا، کوئی ایک رشتہ حسین جیسا لیا تجھے میں 2500 بڑھا کر دوں گا، اس عمر پر تانا کرتے ہو شرم آنی چاہیے، جو اہل بیت کے لیے ایسے پیچھے پیچھے جائے جو یہ کہیں حسین کے لیے کہ میرے سر پر جو بال اگے ہوئے ہیں حسین کے نانا کا صدقہ ہے، اہل بیت کے لیے بڑھ چڑھ کر انعامات اور اہل بیت کے لیے بڑھ چڑھ کر اکرام کرنے والے، حضرت امیر معاویہ آئے ایک دفعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے، حضرت حسین ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ جناب جو ہے وہ باہر حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے کھڑے ہیں، دیکھا کہ جب بیٹا اندر نہیں جا رہا تو میں کیسے جاؤں، چلے گئے، کئی دنوں کے بعد جب حضرت حسین سے ملاقات ہوئی حضرت سیدنا صدیق سیدنا فاروق اعظم کی، فرمایا میرے بھتیجے تو کہاں ہوتا ہے، کہا جی میں اس دن آیا تو تھا، تو کہا پھر آیا کیوں نہیں، کہا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا خود باہر کھڑا ہوا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ خود باہر کھڑا ہوا ہے، تو میں اندر کیسے آ جاؤں، تو حضرت عمر پر ایک جذبات کی کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا میرے بیٹے کی کیا اوقات ہے، تو مجھ پر میرے بیٹے سے زیادہ احکم اور احق ہے، فرمایا مجھے جب تو دیکھے جہاں بولے تیرا دل جب چاہے میرے پاس آ جائے، تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وردہ و انہ کی فنائیت ہے سیدنا حضرات اہل بیت کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے آپ کی فنائیت ہے. جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ اسامہ بن زید آپ کے پاس آئے, جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, آپ کے پاس آئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے 3,500 درہم ان کو دیے. کتنے دیے جی؟ 3,500 درہم دیے. اور جب بیٹا آیا تو اسے 3,000 درہم دیے. بیٹے نے کہا کہ جی یہ کیا انصاف ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے یہ کیا انصاف ہے کہ اسامہ کو آپ نے 3,500 دے دیے, اور اسامہ جو ہے وہ حبشی غلام, حبشی یعنی ان کی رنگت بھی حبشی والی ہے, اور میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, آپ نے مجھے 3,000 دیے, اسے 3,500 دیے, تو دیکھیں نسبت کے اعتبار سے بھی دگنا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا طریق ہے, اور سب سے ہٹ کر سادات اور سب سے ہٹ کر نسبت والوں کا احترام کرنا, یہ سیدنا فاروق اعظم جیسے بیدار شخصیت کا ایک ہنر ہے کہ آپ کے اندر نفس کا اور آپ کے اندر نفسانیت کا گزر نہیں تھا, اس لیے ہر رشتے کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نبھایا ہے. بیٹے نے کہا جی لما فضلت اسامت علیہ, آپ نے اسامہ کو مجھ پر کیوں فضیلت دی؟ اسامہ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, میں نے تو حضور کے ساتھ غزوہ لڑا ہے, اور یہ کتنی بڑی فضیلت. احد میں حضور کے ساتھ تھا, فتح مکہ میں حضور کے ساتھ تھا, تبوک میں حضور کے ساتھ تھا, بڑے بڑے غزبوں میں حضور کے ساتھ تھا, اسامہ تو کہیں نہیں تھا, آپ نے اسامہ کو مجھ پر فضیلت دی. اب دیکھیں ایک ہے عبادت, ایک ہے نسبت, ٹھیک ہے, ایک ہے تعلیم کا پہلو اور ایک ہے فضیلت کا پہلو. سیدنا عمر نے تعلیم کے پہلو کو بھی نبھایا, اور یہ نہیں کہ نجلیوں کی طرح اور تبلیغیوں کی طرح یہ نمازیں پڑھا کر, ہم نے کہا نمازیں بھی پڑھنی ہیں, لیکن جو عالی ہو تو پھر نماز کے ساتھ ان کی دسبوسیاں بھی کرنی ہیں, ٹھیک ہے. کہنے لگے یہ ہاتھ چمڑے سے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا تم اپنے باپ کی قدر کو نہیں جانتے تو تم نسبتوں کو کیا جانو گے, اور تمہیں پتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے, ورنہ تم نسبتوں کا تو احترام کرتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہونا, جو نسبتوں کی قدر و تعظیم ہمیں جو سمجھا رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ بیٹا غزوات میں شریک ہے, عبادت کا اتنا بڑا جوہر ان کے پاس ہے, لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تم نے کتنے غزوے لڑے, چپ ہو جا. لیکن سن اس کا باپ کون تھا, کہ یہ زید تھا. فرما کانا زید احب الی رسول اللہ من ابی, اس کا باپ جو تھا نا وہ تیرے باپ سے زیادہ حضور کو پسند تھا. اب فیصلے پسند پر ہو رہے, نمازوں پر نہیں ہو رہے, اب فیصلے جہاد پر نہیں پسند پر ہو رہے, جہاد پر نہیں ہو رہے, روزے پر نہیں ہو رہے, دیگر اور چیزوں پر نہیں ہو رہے. فرمایا اس کا باپ کون تھا, کہا جی زید, کہا وہ حضور کو تیرے باپ سے زیادہ پسند تھا. کہا اس کا نام کیا ہے, کہا اسامہ, کہا یہ جو ہے احب الی رسول اللہ من, یہ حضور کو تیرے سے زیادہ پسند تھا, لہذا جو حضور کو پسند ہے میں اپنی پسند کو حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں. تو مجھے پسند ہے نا, تو میرا بیٹا ہے نا, اب دیکھیں سبحان اللہ, تو میرا بیٹا ہے نا, تو مجھے پسند ہے, لیکن اور میں تیرا باپ ہوں اس لیے میں تجھے پسند ہوں, لیکن اس کا باپ حضور کو پسند تھا اور یہ حضور کو پسند تھا, تو لہذا جو حضور کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. تو یہ نسبتوں, یہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو کبھی اپنے پر تاری کر کے دیکھو نا, تمہارا بچہ ایک طرف کھڑا ہو, سید کا بیٹا ایک طرف کھڑا ہو, کبھی تاری کر کے دیکھے, بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے جی, اپنی اولاد کو ترجیح دینا بہت مشکل ہے, لیکن جو دے سکتا ہے وہی جو حضور کے جام ملا کے پی رہا ہے, وہ عمر ہی کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ سیدنا فاروق اعظم یا جن کو حضرت فاروق اعظم کا حصہ ملا ہے, یہ فنائیت اور نسبتوں کا احترام انہی کے قلب و جگر کے اندر جاری ہوتا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ زید جو تھا تیرے باپ سے زیادہ حضور کو پسند تھا, اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ پسند تھا. لیکن میں نے کہا نہیں نہیں حضور, یہ تو آپ کی عرضی تھی, لیکن میں بھی آپ کے قدموں کا دیوانہ ہوں, ہاں میں تو آپ کی شان بیان کر کے رہوں گا حضور, اور یہ میں نے آپ کی مواجہ شریف کے سامنے بھی حدیث پڑھی ہے, اور وہاں پر یہ پوری بحث میں نے آپ کو پیش کی ہے. میں نے کہا حضور آپ موجود ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے آج ہی فرمائی, لیکن میں آپ کی منقبت پڑھوں گا. میں نے کہا زید آپ سے افضل نہیں, آپ زید سے افضل ہیں. ہاں زید آپ سے افضل نہیں, آپ زید سے افضل ہیں. یہ تو آپ نے نسبتوں میں عاشقی کی ہے, اور دراصل آپ سچی عاشق ہیں نا, اس لیے ایسی بات کریں گے. یہاں تو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں, افضل نہیں ہوتے, ہم نے آپ کو بڑا بناتے ہیں. جی میرے باپ نے تیر ماری تھی تو آسمان پر لگ گیا تھا, جھوٹ بولتے ہیں, اپنے نسب کی تعریفیں, اپنی من گھڑت تعریفیں کرتے ہیں. دراصل آپ سچے تھے نا, اپنی فضیلت کو چھپایا, اس کی نسبت کو واضح کیا, یہ اشارہ کیا آپ نے, اس لیے کہ آپ کو زید سے غرض نہیں ہے. یہ جواب ہے میرے کو آیا کہ زید سے مجھے غرض نہیں ہے, مجھے تو حضور کی قبولیت سے غرض ہے. میں نے کہا تو حضور نے بھی تو آپ کو ایسے قبول کیا جیسا کسی کو قبول نہیں کیا, آپ کو تو مانگا ہے حضور نے, اللہ معاذ الاسلام بعمر بن الخطاب, آپ کو تو مانگا ہے,
اس دفعہ میں پہنچا, میں نے مولانا شریف پہ سلام پیش کیا, نجری کھڑا تھا
لال رومال والا,
وہ مشوش کرتا ہے, توجہ بانٹتا ہے, انسان ہے, طبیعت نہیں لگی, تھوڑی آگے گئی, میں نے شعر پڑھا, تیری دہشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, مر مر کے یہاں پہنچے اور یہ ذوق نہیں ہے, سینے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا, ذوق نہیں, حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیا, سر سے پاؤں تک ملا دیا. میں نے کہا یہ ہے فاروق اعظم. اب پتا چلا آئندہ حاضری ڈائریکٹ نہیں دوں گا, آئندہ پہلے عمر کی بارگاہ میں آؤں گا, پھر صدیق کی بارگاہ میں, پھر آقا کی بارگاہ میں. حاضری مدینہ کیا ہوتی ہے فاروق اعظم عطا فرماتے ہیں. ہاں جب آپ کے جسم میں جب تک ٹھنڈک نہ مچے تو کیا حاضری ہے, کیا حاضری ہے. اور حضور نے بتا دیا وہاں سے آؤ, وہاں سے آؤ. اب انشاءاللہ جائیں گے تو یہیں سے جائیں گے, جائیں گے تو یہیں سے جائیں گے, فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے. اور کیا لطف آتا ہے جب آپ کی بارگاہ میں امام محمد رضا کے پاکیزہ جملے ہم کہیں, والا عادل صاحب مزین منبر والمحراب المعافق راہی بالوحی والکتاب سیدنا مولانا امام امیر المومنین امام المجاہدین غیر المنافقین امیر المومنین ابی حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. کیا لطف ہے اسی وقت ہماری روح کاش قبض ہو جائے اور پرواز ہو جائے اور ان پر فدا ہو جائے. اللہ بار بار یہ موقع پیش کرے کہ ان کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر بزرگوں کے کلمات آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں, میں نے کہا کہ حضور زید سے آپ افضل ہیں, زید سے آپ افضل ہیں, بڑا خوش نصیب ہوں جو پیروں کا مرید ہوں, میرا ایمان بچایا حضرت ذات علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے. شاید کیونکہ ایک جگہ سے بندہ ایک جگہ سے جب ہلتا ہے تو کئی جگہ سے ہلتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ منافق جب کسی کو شکار کرتا ہے نا پہلے ایک موقف سے ہلاتا ہے. یعنی آپ اگر کسی سے عقیدت رکھتے ہیں نا تو اس کو آپ کے خلاف کرنا ہے تو ایک نسبت سے وہ کرے گا, چھوٹی سی بات سے کرے گا. جب آپ کو اس کے بارے میں کچھ سننے کی عادت پڑ گئی نا تو پھر دوسری طرف آئے گا, پھر آپ کو ہلائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ پہلے تھوڑا سا ہلائے گا, پہلے آپ کا ذہن بنائے گا کہ تم سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ چھوٹے تو عبادت کا مسئلہ کچھ بھی نہیں, لیکن حضرت عمر اگر یوں کرتے تو زیادہ اقوا ہوتا, یوں ہوتا. میں نے کہا صفا پھاڑ کے پھینک, اقوا وہی جو عمر نے کیا, میں نے نہیں سننا اس بات کو, ہم نے سننا ہی نہیں. جس ترتیب سے فضیلت ہے اسی ترتیب سے ہم نے ساری باتیں سننی ہیں, سننا ہی نہیں ہم نے. بولیے سننا. یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے, ایک جگہ لا کر آپ کو تھوڑی سا ہلائے اس کے ان کے خلاف یا اس ذات کے خلاف, آپ کو مخالفت میں سننے کے لیے تیار کرے. چھوٹی سی بات, اگر آپ تیار ہوئے کل اس کو تھوڑا اور کھولے گا, پھر اور کھولے گا. تو ایسی تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جس سے ایمان خراب ہو. تحقیق ہو لیکن ان کے ذات کے روب کے ساتھ. میں راویوں کی کتاب پڑھتا ہوں لیکن پہلے بھر بھر کے حضرت عمر کی فضیلت پیتا ہوں, جب خوب پی لیتا ہوں پھر کمی چمی یہ سب ان کو اٹھاتا ہوں. میں نے کہا پڑھو, جب مزاج بن گیا عمر والا تو بھی سیدنا عمر خود کرم فرماتے ہیں پھر وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان بھاگتا ہے. تو پہلے مزاج بناؤ, پہلے مزاج بناؤ, پہلے خوب پیو اس در سے. جب سرشار ہو جاؤ اور بس پھٹ پھٹ کر وہ چیزیں نکل رہی ہو پھر مذہب کی کتاب کو پکڑنا چاہیے, ایویں نہیں پکڑنا چاہیے. اس لیے فاضل بریلی فرمایا کہ عام آدمی کو تو پکڑنا ہی چاہیے جب تک مزاج نہ بنے, اس لیے کہ وہ تمام چیزیں تنقید کی طرف پڑی جائیں گی. اور عام نے نہیں, میں تو بڑا معتدل مزاج ہوں. میں نے کہا چور کے لیے نرمی کرے گا تو شاید ہی تو اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دے گا. جو چور ہے وہ چور ہے, دنیاوی چور کے لیے تو تحقیق چلتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے یہ بات مکمل ہو گئی تو بس بات بند, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, عمر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, عثمان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, بولی علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, امام حسن جیسا. یزید اپنی پوری جماعت اور فضیلت اور جتنے بھیڑ چمار کو جمع کر لے, حضرت حسین کی گرد راہ کو بھی. بس اس کے بعد بند, اس کے بعد کوئی سننا ہی نہیں. اس کے ورا تحقیق کرو, جن کے درجے مسلم ہے مسلم ہے. اب یہ چھوٹے موٹے تھوک موک سے کچھ نہیں ہوتا, وہ مسلم ہے, بس ختم. وہ مسلم, یہ نظریہ جب آپ کامل کریں گے اس کے بعد آپ کا نظریہ بچے گا. کیونکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہمارے نوجوان نیٹ ویب سائٹ پر جا کر یوٹیوب پر مختلف تقاریر, یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شخصیت کے بارے میں ایک مسلم نظریہ پہلے آپ سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو آزاد چھوڑتا ہوں. حضرت عمر کو بھی آپ نے سنا, میں آپ کو آزاد چھوڑتا ہوں. جائیے جو مطالعہ کرنا کریے, پھر آ کر ہم سے بات کیجیے. جب ذہن بن جائے, طبیعت تیار ہو جائے, ان کے تمام ان کی ذات مقدسہ ان کے تعارف سے مکمل طور پر جب آگاہ ہو جائے تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے
کہ پھر بندہ تحقیق کے لیے چلے. سرے سے نفس مسئلے کو پتہ ہی نہیں ہے اور بندہ ان شخصیتوں کے خلاف پڑھنا شروع کر رہا ہے. پہلے اس کو جانے تو صحیح وہ شخصیت ہے کیسی, ان کے خلاف بولا جا سکتا کہ نہیں بولا جا سکتا, اور جس نے بولا ہے وہ کس درجے پر جا کر بولا ہے, وہ کہاں پر تشریف فرما ہے. صحیح ہے, جیسا سورج تھوکتا ہے نا بندہ ہر جگہ تھوک سکتا ہے لیکن منہ اٹھا کے نہیں تھوکتا ہے نا, کوئی قرینہ ہوتا ہے, کوئی تعلق ہوتا نہیں ہوتا. بولے ہیں جائی بندہ تھوکتا ہے نا, کبھی یہاں تھوکتا ہے, وہاں تھوکتا ہے, وہاں تھوکتا ہے, ہر جگہ تھوکتا ہے نا, اس کو بولے منہ اٹھا کے تھوکو, کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا یہاں بھی ایسا نہیں ہو سکتا, سمجھ, یہاں نہیں اٹھا کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے ایسی. وہ کہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے تھوکنے کی, یہ نہیں ہو سکتا, تھوک پہنچ ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے. ہم نے کہا یہی تھوڑا سمجھ کر عقیدے کی طرف آ جا, اس لیے کہ اگر اوپر تھوکے گا تو اس کا کچھ نہیں ہوگا, تیرے منہ پر گرے گا. تو ہم تیرے منہ کو گندا نہیں کرنا چاہتے, اس لیے تجھے آداب بتاتے ہیں. یہ بزرگ شخصیات ہیں, ان پر اب تان جو مصطفیٰ کے مزار میں آرام فرما رہے ہیں ان پر تان. اور آخری حوالہ سنیے کہ ایسی بے داغ شخصیت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران فتح ہو گیا, شیعہ حضرات کی مستند کتاب ہے اصول کافی, اور اس میں یہ باب مولود علی ابن حسن, حضرت امام ضرور العابدین مدینے سے کربلا ہے نا, مریض کربلا, اور کربلا میں سب سے آخر میں بچنے والے حضرت امام ضرور العابدین ہیں, سمجھ رہے میری بات آپ. ان کے فضائل کو اصول کافی میں نقل کیا گیا ہے, مستند ترین کتاب ہے جیسا ہماری بخاری ہے. اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے مالدار شہزادی تھی سیدہ شہر بانو, وہ قیدی بنا کر حضرت عمر کے پاس لائے گی. سیدہ شہر بانو قیدی بنا کر لائے گی. اب جب ایران کی شہزادی قیدی بنا کر لائی گئی ہیں, ان کا مزار شریف تہران کے اندر ہے, تہران ایئرپورٹ کے ساتھ وہ جلوگر ہیں, ان کی مزار پہ کوئی نہیں جاتا. میں نے کہا اس لیے کہ بعد میں انہوں نے خبر نہیں تمہاری. بھائی امام, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سارے گھر کا ادب کرنا ہے نا. کربلا کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں, سیدہ شہر بانو کا نام لیتے ہیں, بولو نا لیتے ہیں, امام حسین کی ساری اولاد کا ذکر کرتے ہیں, امام حسن کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے پوچھو نا ان سے. امام حسین کی ساری اولاد کا ذکر ہوتا ہے, امام حسن کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ امام حسین کربلا میں گئے تو دیگر ازواج کو لے کر گئے, ان کا ذکر ہوتا ہے, شہزادیوں کا ذکر ہوتا ہے, شہر بانو کا کیوں نہیں ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے فتنوں کو سمجھا اور انہوں نے وہی کہا جو حسین کا عقیدہ تھا. انہوں نے نام لے کر پہلے ہی تعارف نہ کراؤ, کہ ایسا نہ ہو کہ سنی ہمارے خلاف کھڑا کرے, ہمارے مقابلے پر لائے. امام حسن کی اولاد کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ امام حسن کی اولاد نے سنیت کے مسلک کو مضبوط کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہمارے خاندان پر, ہمارا خاندان ایسا نہیں ہے. اور ان بزرگوں نے, یہ بزرگ, یہ جو حسینی خاندان کے بزرگ ہیں, انہوں نے بھی کہا, لیکن اس کے مقابلے میں جھوٹ اتنا جمع کر دیا گیا کہ ان کے سچ کو چھپانے کی کوشش کی گئی. لیکن امام حسن کے خاندان نے تو بڑھ چڑھ کر اس کی تحقیق اور مناظرے کیے اور اس پر گفتگو فرمائی. اب ذرا یہاں پر ایک بات سن لیجیے, سیدہ شہر بانو جو گرفتار ہو کر آئی ہیں مدینہ شریف, تو مدینہ میں یہ گہرام ہوا کہ ایران فتح ہو چکا ہے. یہ بہت زبردست ہسٹری کا پہلو ہے, ایران فتح ہو چکا ہے, لہذا شہر بانو قیدی بنا کر لائی گئی ہے. اب ان کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ ہوگا, کیونکہ حضرت عمر خلیفہ ہے, امیر ہے, اور ان کا بیٹا ان کا شہزادہ ہے, اور ایران کی شہزادی آئی ہے, تو عزت دینے کے لیے ہوگا تاکہ اس قوم کے ساتھ رابطے ہو جائے. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نہیں, شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے. کیسی بے داغ شخصیت ہے, دیکھو حضرت عمر پر الزام لگاتے, اپنے بیٹے کو کہا جاؤ ہٹا اس کو. اور جب, اور یہ بھی بات سنیے, جب خود کی شہادت, جب مسلح پر آپ کو زخم دیا گیا نا, اور اتنا سخت زخم دیا گیا کہ دودھ پیا تو خالص دودھ وہیں سے نکل گیا, یعنی اندر اتر ہی نہیں پایا. آپ نے پہلے پوچھا مارنے والا کون تھا, کہا جی ابو لولو فیروز یہودی تھا. فرمایا الحمدللہ فزت برب کعبہ, چلو کسی مسلمان کا وار نہیں تھا. ایک بات, فوراً مشاورت طلب کی, فرمایا مشاورت کرو میں رخصت ہونے والا ہوں, لیکن سنو خلیفہ کس کو بناؤ گے, تمہاری مشاورت فیصلہ کرے گی, شورا فیصلہ کرے گی, ٹھیک ہے, کن کو رکھو گے, جن کو ابوبکر نے رکھا تھا میں نے رکھا تھا, لیکن سنو میرے بیٹے کو شورا میں نہیں لینا. ایسی شخصیت پر الزام آئے گا, بولے سمجھ لیں میری بات آپ. باپ تو مرنے سے پہلے دستخط کرتا ہے, میرا بیٹا ہی خلافت پر ہے اور یہی گدی نشین ہے, اور اس کو زندگی میں اپنا گدی نشین بنا کر خود چھوٹی گدی پر بیٹھ جاتا ہے کہ یہی گدی نشین ہے. عمر وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری گدی کا اہل ہی نہیں ہے. نہیں ہوگا میرا بیٹا, نہیں ہوگا.
عبد الرحمن بن عوف سے کہا تم، سعد بن وقاص تم، مشاورت تیار کرو، عبداللہ بن مسعود تم، اجلہ صحابہ سے کہا کہ مشاورت تیار کرو اور مضبوط اور مدبر شخص کو متعین کرو، اس مشاورت میں حضرت عثمان غنی کو متعین کیا ہے اور آپ نے شرط لگائی کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا، یعنی میرا بیٹا جب مشاورت میں نہیں ہوگا، شورا میں نہیں ہوگا تو خلیفہ کیسے بنے گا، یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے شورا تک نہیں آنے دیا، اس لیے کہ بیٹے میں وہ اہلیت آپ نے محسوس نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا، میں اپنے بیٹے میں فکر نہیں دیکھتا، تو یہ سیدنا عمر کی بیدار ہونے کی شخص ثبوت ہو. اور جب یہاں پر بات آئی تو کہا کہ جناب کہ عبداللہ نکاح کریں گے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے. کہا حضور وہ کون؟ فرمایا حسین. سید شہر بانو کا عقد ہوا. فقال لها امیر المومنین ما اسمک؟ قال جہاں شاہ. آپ نے اس خاتون سے پوچھا نام کیا تمہارا؟ انہوں نے کہا جی جہاں شاہ. فقال امیر المومنین بل شہر بانو. کہا نہیں، آج سے تمہارا نام جہاں شاہ نہیں ہوگا، شہر بانو ہوگا. حضرت عمر نے نام رکھا ان کا. بولو سبحان اللہ. فرمایا شہر بانو ہوگا. فرمایا پھر ثم قال للحسن یا عبداللہ، اے حسین، آپ امام حسین سے کہا، اے حسین آپ تشریف لائیے اور ان سے نکاح کیجئے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بطن سے آپ کی وہ اولادیں پیدا ہوں گی. منہا خیر اہل الارض فولدت علی بن حسین. فرمایا کہ ایسا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، یہ حضرت عمر کا علم ہے. دیکھیے فرمایا کہ حسین اس خاتون سے میں تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں، مہر بھی خود دوں گا، اس شہزادی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، مہر بھی میں دوں گا، اور اس سے تمہارا وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ اس سے بہترین اور اس سے افضل شخص دھرتی پر ہوگا ہی نہیں. اور نکاح کرایا، اس سے امام زین العابدین پیدا ہوا، اور امام زین العابدین سے امام باقر پیدا ہوئے، امام باقر سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، امام جعفر صادق سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، اس سے امام علی رضا پیدا ہوئے. تو آپ دیکھیے عمر جو ہے وہ اہل بیت اور گھرانے رسول کو اجاڑنے والے نہیں، بلکہ شجرے اور باغ اہل بیت کی بیج لگانے والے ہیں. امت کو امام زین العابدین سید سجاد عطا کرنے والے عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. لہذا میرے نوجوان دوستو، ان سے محبت کیجئے، ان سے محبت کو اپنا ایمان جانیے، ان سے محبت ہی آپ کے لیے ذریعہ نجات، ان سے محبت ہی آپ کے لیے مغفرت کا باعث ہے. یہی حضرت انس نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہم محبت کرتے ہیں ابو بکر عمر سے. حضور نے فرمایا جاؤ جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگا. تو لہذا آج کی محنت محفل کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہونا، جن کی شخصیت بے داغ شخصیت ہیں، اللہ اکبر، چند تان کو میں نے شامل کر کے اس کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر میں دو بنیادی اعتراضوں کے جوابات آپ کی خدمت پیش کروں گا. ایک تو باغ فدق کے مسئلے کی کیا ہسٹری ہے اور کیا تاریخ ہے جس کی بنا پر معاذ اللہ حضرت عمر کو غاصب کہا جاتا ہے. یہ تو بتاؤ کہ حضرت عمر نے کبھی اس باغ کا ایک کھجور بھی کھایا ہو، یا اپنے بیٹے کو کھلایا ہو، یا ابو بکر نے کھایا ہو، یہ بٹھایا ہو. اور ایک ہماری کتاب بخاری مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سرکار نے اپنے وصال سے چار دن پہلے جمعرات کے دن فرمایا تھا ائتونی، لے آؤ میرے پاس قلم، میں تمہارے پاس کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. انی اکتب لکم کتابا لن تضلوا، میں تمہیں تحریر لکھ کر دینا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حضرت عمر نے کہا قالوا حسبنا کتاب اللہ، حضور آپ آرام فرمائیے، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس عنوان کا کیا مقصد تھا اور اس میں سیدنا عمر کی کتنی بزرگی ثابت ہو رہی ہے، لیکن گندے ذہنوں نے کیا سمجھا. انشاءاللہ نوجوانوں نے مجھے بار بار اصرار کیا کہ جناب کسی سوال کو اٹھا کر اس کی تشریح کی جائے. کل انشاءاللہ تحقیق اور عشق اور محبت کے جامع کے اندر اس موضوع کو ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ کل کا موضوع اسی وقت عشاء کے بعد شروع ہو جائے گا. آج دراصل دو ڈھائی گھنٹے کی میری ریکارڈنگ تھی، اس وجہ سے اسٹوڈیو سے آتے ہوئے مجھے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ عشاء سے متصل موضوع کو ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ قریب وقت کے اندر اس کا اختتام کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ جو زندگی کے لمحات بچ گئے ہیں، اللہ ہمیں علم و تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کامل تمسک کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ کامل نسبتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس سلسلے کو ذوق اور شوق کے ساتھ، بالخصوص میں نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا، آپ سے ملت اور اسلام کو بہت امیدیں وابستہ ہیں. آپ کا شباب اور چراغ بھی زندہ ہے اور روشن ہے اور مضبوط ہے. تو لہذا آپ کو چاہیے کہ اس کو دین کی خدمت کے لیے
اور تحقیق کی خدمت کے لیے، شعور کی خدمت کے لیے، اور نشر و اشاعت کے لیے اپنی بازو کی قوت کو، اپنے سینے کی قوت کو، اپنی ذہانت کی قوت کو اس کے لیے استعمال کریں. یہی چیز انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے عافیت کا باعث بنے گا. اس کے ذریعے اللہ آپ کی جوانی اور آپ کی نیتوں کو اور نکھارے گا، دلوں کی مرادوں کو اور پورا کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں علی جیسی جوانی عطا فرمائے، امام حسن جیسی جوانی عطا فرمائے، حضرت امام حسین کی جوانی کا حصہ عطا فرمائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جس عمر کے ساتھ، جس استقامت، جس استقلال، جس دیانت کے ساتھ اور جس محبت و اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، اللہ رب العالمین اسی نہج، اسی طریق کو عام رکھنے کی اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.